मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون। سورہ معارج کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں۔ نماز سے اللہ نے شروع کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب امین کہتے ہیں قابل ٹرسٹ آدمی، قابل اعتماد آدمی، جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس کو عربی میں امین کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور کسی نے چوری کر لی، کوئی قدرتی حادثے سے وہ ضائع ہو گئی، تو شریعت میں اس کے ذمے آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے حفاظت کی تھی لیکن چوری ہو گئی، گم ہو گئی، اگر اس نے کوتاہی نہ کی ہو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے بھائی اس کے ذمے لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی، ڈاکو چھین کے لے گئے، تو آپ نے جب امانت اس کے پاس رکھوائی تھی تو آپ نے خود اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ میں اس پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، تو اب اس کے اس بیان پہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ چوری ہو گئی، وہ اگر کہہ رہا ہے ڈاکو نے لوٹ لی، وہ اگر کہہ رہا ہے آگ لگ گئی، تو اب آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ذمے لوٹانا لازم نہیں ہے۔ ہاں آپ کے پاس گواہ ہیں، دلیل ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دلیل پیش کرنا آپ کے ذمے ہوگا، اس کے ذمے دلیل پیش کرنا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ امین ہے، امین امانت یعنی قابل ٹرسٹ ہے، قابل اعتماد ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، تو جن کے پاس کمیٹیاں ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ چور لے گیا ہے، فلانا لے گیا، تو آپ بس گئے ختم، کیونکہ آپ نے امانت کے طور پہ رکھے تھے نا اس کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، معاہدوں کی، اور وعہدہم راعون، ایگریمنٹ کو بھی پورا کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جس میں پائی جائے نا، دو چیزیں، ان کو کہا جاتا ہے کیریکٹر والا انسان، کردار اچھا ہے، ایک نمبر آدمی ہے۔ اور اسی کیریکٹر کی آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کمی ہے۔ معاہدوں کی خلاف ورزی، معاہدے توڑنا، بات بیان دے کے مکر جانا۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا، جب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے ماحول بن رہا تھا، ایک تاجر مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ میرے پیسے لوگوں کے پاس پھنس گئے ہیں، جس نے بھی کمٹمنٹ کی تھی فلاں تاریخ کو میں پیسے دے دوں گا، تو وہ کہہ جب اس سے فون کرو تو وہ کہتا ہے بھائی جنگ ہو رہی ہے، ابھی کیسے پیسے دے دوں تمہارے۔ یعنی ہر شخص نے اس خوف سے دوسرے کے پیسے روک لیے کہ جنگ کے نتیجے میں کہیں کرائسس میں نہ آ جائیں، دوسرے کو کرائسس میں ڈال رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فوراً اگلے کے پیسے دے دیں، کہیں اس سامنے والا مصیبت میں نہ آ جائے جنگ کی وجہ سے، لیکن لوگ دوسرے کا پیسہ روک لیتے ہیں، دوسرا کی ایسی کی تیسی ہو جائے، آپ اپنے آپ کو پہلے سیف سائٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ انسان دو نمبر ہے یا ایک نمبر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے لوگوں کے پیسے دینے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مجھے کہنے لگے بات یہ کہ میں بھی یہی کرتا، جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں میں بھی یہی کرتا، میں بھی کہتا جنگ ہو رہی ہے بھائی تم پیسے مانگ رہے، تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ پیسوں کی میں بار بار مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے معاہدے ٹوٹتے پیسوں پہ آ کے ہیں، جہاں پیسوں کا معاملہ ہوگا معاہدے ٹوٹیں گے۔ آج ایک صاحب آئے عصر کی نماز کے بعد، کہنے لگے میں نے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، तो मेरा उससे एग्रीमेंट हो रहा है, दिए हुए नहीं दे रहा हूं पैसे, एग्रीमेंट ये हो रहा है, ये एग्रीमेंट हुआ है, वो कह रहा है भाई तू मुझे पैसे दे दे, नुकसान हुआ तो मेरा, नहीं होगा नुकसान में होने ही नहीं दूंगा, फायदा होगा तो प्रॉफिट में शिरकत कर लेंगे। कह रहे मुफ्ती साहब ये शरण जायज है। मैंने कहा अव्वल तो ये शर्त ही का लदम है, इसकी शरीयत में कोई हैसियत है नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जितनी परसेंटेज आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपको लॉस बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो आया तो मुझसे मसला पूछने के लिए था, मशवरा लेने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने गरीबी में एक मशवरा भी पार्सल कर दिया। मैंने कहा मसला तो यह है कि यह शर्त कल आदम है, उसको लॉस बर्दाश्त, आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने कहा बाकी वो जो आपसे कह रहा है ना कि लॉस सारा मेरे जिम्मे, वो इसलिए कह रहा है कि ताकि आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट बेखौफ होके करें। और मैंने कहा जब आपने उसकी इस चिकनी चपड़ी बातों में आके इधर पैसे दिए और सारा लॉस उसने आपके जिम्मे ना डाला तो मेरा नाम बदल देना, मैं चार शादियों पे बयान छोड़ दूंगा। इससे बड़ी कोई कसम हो सकती है? है भाई। कितनी लोगों ने कोशिशें की मुझे धमकियां बदनाम करने की, कमेंट्स में नेगेटिव, ये बंदा शादियों के अलावा कुछ बात नहीं करता, ये वो। मैंने छोड़ा बयान, नहीं छोड़ा ना, लेकिन उसको मैंने कहा नहीं, यानी मेरा इरादा था, कह दूं, अभी ख्याल आया मुझे कि अगर इसने सारा लॉस तेरे जिम्मे ना डाला, मैंने कहा चंद बातें, नंबर एक प्रॉफिट 5 रुपए भी नहीं देगा, नंबर दो लॉस सारा का सारा तुम पे डालेगा, नंबर तीन लॉस करेगा भी लाजमी। और जब आप कहोगे ना कि आपने कहा था कि लॉस होगा ही नहीं, मैं ऐसा कारोबार कर रहा हूं, तो कहेगा यार मैं तो वाकई ऐसा कर रहा था, लेकिन कुदरत के आगे कौन जा सकता है, खुदा से कौन लड़ सकता है, फितरत से कौन लड़ सकता है। अब हो गया बिल्कुल वही मामला है, हजरत याकूब अलैह सलाम के बेटे आए अब्बा के पास और अब्बा से कहने लगे अरसिल हुमाना गदई यरता वयलअब वइन्ना लहू लहाफिज़ून, ए अब्बा यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, खेलेगा थोड़ा जंगल में घूमेगा खाएगा पिएगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब्बा ने क्या कहा, इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अखाफु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफिलून, भाई मुझे डर है कि भेड़िया ना खा जाए। तो कहने लगे अब्बा ये भेड़िया अगर इसको हमारी मौजूदगी में खा जाए, वनहनु उसबा, हम इतने मजबूत भाई लंबे तड़ंगे जवान, हमारे होते हुए हमारे छोटे भाई को भेड़िया खा जाए, यानी वो अब्बा पे ही एतराज करने लगे, अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हो, हम किस बात के भाई हो गए फिर। हालांकि उनका पूरा प्रोग्राम था भेड़िये को खिलवाने का, कुएं में डालने का। तो इसलिए ड्रामेबाज आदमी के स्टाइल पे कभी भी बोलो मत जाया करो, वो पैसा लेते हुए यही कहेंगे। आप कहोगे भाई नुकसान हो गया तो क्या होगा, वो कहेंगे नुकसान यार तू पागल समझ रहे हैं हमको, यार हम जद्दी पुश्ती बिजनेस करते आ रहे हैं, हम इसलिए तेरा पैसा ले रहे हैं कि लॉस करेंगे नुकसान करेंगे। अबे क्या बातें कर रहा है, लगता है मुफ्ती तारिक मसूद के बयान सुनता है तू भी। अबे मुफ्ती साहब से बोलो शादियों पे बात किया करें, कारोबारी बातें मत किया करें। तो मुफ्ती साहब से बोलो भाई ये बातें की टॉपिक मुफ्ती साहब का नहीं है, जैसे कारी खलील ने बोल दिया था ना कि मुफ्ती साहब से बोलो आप सिर्फ शादियों पर बयान किया करें। उसके बाद से मैंने कारी खलील पे भी जब से बयान करना शुरू कर दिया, कारी खलील पे, तो उसके बाद से कारी साहब क्या हो गए, खामोश हो गए। तो कारी खलील साहब ने जो इल्मी गलतियां की है ना, गड़बड़े की हैं मसाइल बयान करने में, कुरान और हदीस का लेवल लगा के, वो मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब नहीं गए थे इस दफा रमजान में, कारी खलील साहब के सामने बैठे थे, तो कारी खलील साहब ने टॉपिक ही अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिए वो। तो खैर, तो मैं यह कर रहा था, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों ने क्या कहा था, नहनु उसबा, हम हमारे होते हुए भेड़िया खा जाए भाई को, फिर शाम को कैसे आए कि भेड़िए ने खा लिया, और झूठी कमीज भी लेकर आए, यानी कमीज पे झूठा खून लगा के कि भेड़िए ने खा लिया, और फिर कहने लगे वमा अंता बिमुमिनिल लना, अब्बा हम कसमें उठा के भी सच बोले ना, हमें पता है आपने मानना फिर भी नहीं है। ولو کننا صادقین, ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ابا آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے. تو بھائی جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے. اس لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ دلیل سے بات کرو, جذبات سے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو. جذبات جب اچھے ہوتے ہیں جب پہلے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے, اس کے بعد پھر اس میں جذبات کا تڑکا لگاؤ. دلیل سے ثابت نہیں ہو رہا, جذبات سے ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو بیوقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے, عقل مند لوگ اس سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے اور کبھی بھی ہونا بھی نہیں چاہیے. میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں, جھگڑے جب آپ کے پاس آتے ہیں, کوئی یک طرفہ بیان سنی, میڈیا پہ کوئی بات سن لی, بالکل فوراً متاثر مت ہو. دیکھو بھائی تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے, رونا پیٹنا چیخ چیخ کے اپنے ظلم کی داستانیں بیان کرنا, اس سے آپ کا مظلوم ہونا کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ خود ظلم کر کے رو رہے ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا اور روتے ہوئے آئے, حالانکہ خود ڈال کے آئے, تو رونا تو ان کو چاہیے تو یوسف علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور رو کون رہا تھا, یہ رو رہے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑوں میں تو بہت زیادہ ہوتا ہی ہے, جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے وہ رو نہیں رہا ہوتا, ظالم الٹا رو رہا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ تھانے میں تھا, کسی کام سے بہت پہلے جانا ہوا, تو ایک آدمی کے خون ہم خون, کپڑوں پہ خون, یہاں بھی خون, یہاں بھی خون, ایف آئی آر کٹانے آیا ہوا ہے, مجھے بندوں نے مارا ہے. پولیس والے نے کہا نالائق آدمی نے خود پیٹا ہوگا کوٹا ہوگا پکڑ کے, خود مارتے ہیں اور پھر اپنے بلیڈ کے نشان سے نا زخم لگا کے آ جاتے ہیں یا خون وون لگا کے آ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں فلاں نے مارا ہے. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا لاس بالکل بھی نہیں ہوگا, اتنے پیسے مجھے دے دو, تو مجھے اس کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ 100% لاس ہی لاس ہوگا. کیونکہ شریف آدمی ہوتا کہتا بھائی میں بزنس کے لیے پیسہ لے رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ لاس نہ ہو, لیکن قدرت سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا. یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے شاید لاس تو پھر بھی کرنا ہی تھا اس نے, لیکن شاید لاس نہ ہوتا. تو کہتا نہیں مفتی صاحب میں ایک سال سے اس کو جانتا ہوں. میں نے کہا جس کو تو ایک سال سے جانتا ہے میں اس کو 30 سال سے جانتا ہوں, حالانکہ میں نہیں جانتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے جھوٹ بولا, بھائی میں 30 سال سے اس ٹائپ کے لوگوں کو جانتا ہوں. تو اس میں یہ والا بھی بندہ داخل ہے جو ایک سال سے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا, اس کے بارے میں چانس یہ ہے کہ وہ بڑا گیم کھیلنے والا ہے آپ کے ساتھ, وہ چھوٹا گیم نہیں کھیلنے والا. تو شاید 0.001% لوگ اس میں نیک بھی ہوتے ہیں, 0.001%. تو 0.001% کا رسک لے کے اپنے آپ کو 99.999% مصیبت میں ڈالنا, یہ بیوقوفی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک باریک پلک ہو, نیچے آگ جل رہی ہو اور کوئی کہے آپ اس سے جائیں, 99% چانس یہ کہ آپ اندر گریں گے, 1% چانس ہے کہ آپ نکل جائیں گے. تو پاگل ہو گئے اس پہ سے جانے کی کوشش کرو گے؟ تو کسی کو پیسے آپ نے دے دیے, نمازی ہو, 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, مولانا ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, خلیفہ ہو, جب پیسے لے رہا ہوگا نا بہت اس کا دل مچل رہا ہوگا, لینے کے بعد جب آپ واپس پیسہ لینے کے لیے جائیں گے اس کو ایسا لگے گا جیسے آپ اس سے قرضہ مانگ رہے ہو, آپ اس سے اس کا پیسہ مانگ رہے ہو. تو کوئی بھی نہیں دیتا. اس لیے بار بار میں آپ کو منع کرتا ہوں بھائی, کسی کو, عورت اپنے شوہر کو پیسہ نہ دے, شوہر اپنی بیوی کو پیسہ نہ دے. بیوی سے پیسہ نکلوانا پھر بھی آسان ہے, وہ آپ کے ماتحت ہوتی ہے, لیکن بیوی نے جس دن شوہر کو پیسہ دیا گیا ختم, کتنا نیک ہو بھول جاؤ, نہیں ملے گا واپس. 0.001% چانس ہے. تو اس میں ایک نمبر لوگ بھی ہیں, 0.0 کو ہٹا کے 1% کر دیتا ہوں آپ لوگ کی خوشی کی خاطر. 1% لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں لی اماناتہم وعہدہم راعون, یہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. 1% لوگ ایسے ہیں. عامل میں تو 1% بھی نہیں ہے, جو عملیات فلیتے پلیتے کرتے ہیں نا روحانی, وہ تو 1% بھی ٹھیک نہیں ہے. ان میں تو 2 قسم کے لوگ ہیں, یا تو پورا 2 نمبر ہوگا یا 2 نمبر نہیں ہے لیکن اوپر سے کھوپڑی اس کی خراب ہو چکی ہوگی, وہ تو 1% بھی نہیں ہے, تو سارے پاگل ہیں. لیکن معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے میں، معاہدوں کو پورا کرنے میں، امانتوں کو پورا کرنے میں 1% لوگ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ مقدار اتنی تھوڑی ہے کہ آپ کو کیا پتا یہ اس 1% میں داخل ہے یا نہیں۔ تو اس لیے بھائی اس میں دو چیزیں سیکھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ پیسہ کبھی بھی کسی کو مت دو، کاروبار کے نام پہ، بزنس کے نام پہ، کچھ بھی نام پہ، خود کرنا ہے کرو۔ لوگوں نے گاڑیاں خرید کے ڈرائیوروں کو دی ہیں، ٹیکسیاں خرید کے دی ہیں کہ یہ ٹیکسیاں چلائیں گے، یہ رکشے چلائیں گے، نوٹ چھاپ کے دیں گے، اس کے بعد اس میں کام اتنا نکالیں گے کہ تمہارا سارا پیسہ، کبھی رکشے کے پلگ میں کچرا آیا ہوا ہے، کبھی اس کا ٹائر پنچر ہوا ہوا ہے، کبھی رکشہ لے جا کے ٹھوک دیا اس نے، اس کی ریپیئرنگ کا خرچہ، کبھی انجن سیز ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، اور پھر یہ تو وہ خرچے جو رکشے کے ہیں، خود رکشے والے کے اپنے خرچے بھی تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ صاحب میرے پیٹ میں آج درد ہے، ڈاکٹر نے بولا کہ تیرا الٹرا ساؤنڈ ہوگا، صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں تو رکشہ چلاتا ہوں، صاحب بولے گا میرا ملازم ہے، اب کیا کروں یار، آپ نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کے پیسے دے دیے، صاحب میری ماں مر گئی ہے، میں تو بالکل ہی گھر میں مسئلے خراب ہو گئے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کو ٹی بی بتائیے، صاحب آپ سیٹھ آدمی ہو، آپ کے تو 10 رکشے چل رہے ہیں، میرے باپ کے علاج کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو، باپ کے علاج کے لیے پیسے دے، نہیں دو گے تو بغیرتی کے تانے، صاحب یہ صاحب وہ، آپ کا سارا رکشہ گیا تیل لینے کے لیے، سمجھ رہے ہو، ٹیکسی یا رکشے، تبھی پاکستان میں بزنس چلتا ہی نہیں ہے، پاکستان میں وہی بزنس چلا رہے ہیں جو خود کرتے ہیں، یا اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کسی کے رونے دھونے سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے۔ میرا اپنا اصول کیا ہے، جو مجھ سے مانگ لے دیتا ہی نہیں پیسے، میں اس کو پتہ نہیں مجھے وہ فراڈی لگنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ بعض مستحق بھی ہوتے ہیں، میرا اپنا اصول ہے، جس دن مانگ لیا جا بھائی اب نہیں ملے گا جا، اور جو نہیں مانگ رہا مجھے لگا مستحق ہے تو خود سے پکڑا دو اس کو۔ کتنے لوگ آئے خود سے پکڑا دیا، پھر ان کو خیال ہے مفتی صاحب تو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، مانگ لیا میں نے گیا کہ کھاؤ ختم، کیونکہ اب لت پڑ گئی ہے تمہیں، اب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ساری زندگی اب بھکاریوں جیسی زندگی گزارو۔ تو اس لیے بھائی یہ وجہ کیا ہے، وہ جو ملازم ہے اس میں بھی امانتوں اور معاہدوں کی پاسداری نہیں ہے، اپنا رکشہ چلائے گا الگ اسٹائل سے۔ مجھے کچھ لوگوں نے ڈونیشن کے پیسے دیے کہ غریبوں میں آپ رکشے بانٹ دیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں لیکن یہ کمائیں، میں نے کہا نہ، رکشہ جب آپ کا ہوگا یا بالفرض میرا ہوگا، چلائے گا یہ غریب، فائدہ پورا اٹھائے گا یہ اس سے، اور رکشے کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ میں نے کہا زکات میں کسی کو دینا ہو پورا رکشہ پکڑا کے ہاتھ صاف کر لو، سمجھ رہے ہو، کوئی غریب مستحق ہے اس کو رکشہ پورا خرید کے دے دو کہ یہ رکشہ چلا، بس تو اپنی چیز ہوگی تمیز سے چلائے گا، اور اس کو بول دو کہ اس کا کوئی ٹکر لگی، اس کا کچھ بھی مسئلہ ہوا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب وہ مایوس ہو جائے گا نا، پھر وہ سمجھے گا اب یہ میری چیز ہے، پھر نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ اس رکشے میں کبھی ہوا نکلے گی، نہ اس کے آئل کا کبھی مسئلہ ہوگا، بڑے آرام سے تمیز سے وہ چلائے گا۔ اس کا تو میں قائل ہوں کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، لیکن روزگار میں ہینڈ اوور کر دو، تمہارا ہے، دوبارہ یہاں شکل مت دکھانا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، یہ جو آج کل تعاون کر رہے ہیں نا، ٹیکسی خرید کے دے دی، وہ واٹ لگائے گا ٹیکسی کی، آپ کو غم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے پیسے نہیں لگے، لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں، تو یہ بہت برا طریقہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائی ایک وصیت یاد رکھو، گھر بناؤ کرائے پہ کبھی بھی مت دو اس کو۔ آپ کہو گے مفتی صاحب ہم قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، یا آپ نے ہمیں کیا واقعہ سنانا شروع کر دیے؟ دیکھو قرآن کی جب تک موجودہ حالات پہ انطباق نہیں ہوگا، منطبق نہیں ہوں گی وہ آیتیں، اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ وہ آیتیں جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، تفسیریں بھی سنتے ہیں، عمل ہمارا زیرو ہے۔ عمل کیا ہے؟ زیرو۔ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ آپ کو لوگ رکشہ دیتے ہوئے ڈرے نہیں، اگر آپ رکشہ چلاتے ہو، آپ کو ٹیکسی دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں، آپ کو مکان کرائے پہ دیتے ہوئے لوگ ڈرے نہیں، ان کو یہ امید ہو کہ ہم نے اس کو کرائے پر دیا نا، واپسی میں اس سے اچھی کنڈیشن میں ملے گا، خراب کنڈیشن میں نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں، گھر آپ کرائے پہ دے کے تو دیکھو، کرائے دار جو اس کی واٹ لگاتا ہے، ایسی واٹ لگائے گا، ہر وقت روتا رہے گا، نلکا ٹپک رہا ہے، کمبخت اپنے پیسوں سے نلکا نہیں صحیح کر سکتا یار، تو گیٹ کا لاک خراب ہو گیا وہ ٹھیک نہیں کرے گا، دیواروں کا رنگ، بچے اس کے پینسلیں لے کے، بچوں کو چونا کھانے کی بھی عادت ہوتی ہے، بچے پورا گھر کھا کے ختم کر دیں گے، اور اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ یار میں اپنے پیسوں سے کلر کروا دوں، نہیں، یہ بھی مالک مکان کرائے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ लोग समझते हैं हम किराए पे घर देके पैसा कमाते हैं, जितना आप कमा रहे हो ना वो सारा रिपेयरिंग में लग जाता है। और बिल फर्ज अगर कुछ कमा भी लिया तो घर की वाट लगाने के बाद थोड़ा सा मिल गया तो घर पे आपके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, सही है ना। इसलिए किराए पे घर अगर देना भी हो तो सवाब की नीयत से दिया करो कि मेरे किसी काम का घर है नहीं, चलो मैंने बना लिया, किसी गरीब के काम आ जाएगा, 25-30,000, 40,000, 1,00,000 किराया देके किसी गरीब के काम आ जाएगा, तो उसमें सवाब की नीयत में दुनिया नहीं तो आखिरत तो कम से कम मिल जाएगी, इस नीयत से ठीक है। अदरवाइज किरायों पे घर देना, लोगों से इस तरह के मामलात करना इस जमाने में, ये भी हमाकत और बेवकूफी की एक बेहतरीन मिसाल है। हाँ, ऐसी चीज बना के किराए पे दो जिसकी जितनी मर्जी वाट लगा दे कुछ भी ना हो। हमारे कुछ जानने वाले रिश्तेदार आ गए थे तो उनका बच्चा बड़ा शरारती था तो मेरे कंप्यूटर पे बैठ गया, वो जो वीडियो गेम खेलने का कहीं से, पहले जमाने में सीडी वीडी का दौर था ना, सीडी वीडी लाया हुआ था, अब मैं मना भी नहीं कर सकता था, और बच्चा भी ससुराली था हमारा, यानी ससुराल वाले से ताल्लुक था, बहुत पुराना है, मेरे ससुरालों को पता ही नहीं चलेगा कौन से ससुराल की बात हो रही है। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है इतने सारे ससुराल हैं, तो किसी ससुराल की गीबत हो तो गीबत थोड़ी होगी, किस ससुराल कहेगा हमारी गीबत की, हम कहेंगे इसकी क्या दलील है तुम्हारी गीबत की, दूसरा ससुराल है वो। तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पड़ोसियों की गीबत का भी ऑप्शन है, पड़ोसी कहेंगे हमारी गीबत की, हम कहेंगे मेरे बहुत सारे पड़ोस हैं भाई, सारे मसले तुम लोग के साथ है भाई। तो ससुराल का, हमारे ससुरालियों का, यानी इसराइली होते हैं ना, वो बच्चा आया हुआ था बड़ा शरारती था, साला समझ लो आप उसको, अब क्या कर रहा है वो, शोर बिचारा है, मुझे कंप्यूटर बैठना है, वो गेम वेम लेकर आया हुआ था, अब जब मेरे कंप्यूटर में बैठा है ना वो, तो गेम में बटन दबाने होते हैं ना, तो दौड़ दौड़ करके कीबोर्ड पे मार रहा है, जब बटन दबाना होता है ऐसे मुक्के मार रहा है ना, ये बच्चे जैसे करते हैं, जैसे जैसे मुक्के मार रहा है सिस्टम की, जाहिर है तू कीबोर्ड का बेड़ा गरक, माउस को भी ऐसे घसीट रहा है, और मुझे लगा कि मेरा सिस्टम की ऐसी ही तैसी। अब कुछ कह भी नहीं सकते, रिश्तेदार है भाई, बहुत पुराना वाक्य, नहीं समझेंगे कौन से ससुराल की बात हो रही है। तो अब मैंने क्या किया, शुरू में तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये तो मेरी कम सिस्टम की वाट लगा देगा, अमानातिहिम वाहदिहिम राउन, आप कह सकते हैं बच्चा है, अबे वो तो बच्चा है लेकिन उसके साथ बड़े भी तो बैठे हुए हैं ना, उनका भी तो फर्ज बनता है कि बेटा किसी का सिस्टम है, अपने घर में जाके शीशा तोड़ देना बेशक मॉनिटर का या एलईडी का, कहीं बैठे हुए हो ये काम मत करो, वो भी कुछ नहीं कह रहे क्योंकि अपना नहीं है सिस्टम। तो फिर क्या हुआ, अब दो मुसीबतें मेरे सामने, कि अगर मैं मना करता हूं ताल्लुकात खराब होते हैं, मना नहीं करता तो कंप्यूटर खराब होता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मैंने सवाब की नीयत कर ली कि भाई रिश्तेदारी जोड़ना कंप्यूटर जोड़ने से ज्यादा सवाब है, और रिश्तेदारी का तोड़ना कंप्यूटर तोड़ने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो मेरे दोस्त आए हुए थे मिलने के लिए, मैंने उनसे कहा, वो ने कहा यार ये कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, मैंने कहा भाई मैंने ये फर्ज कर लिया जहनी तौर पर कि बड़े से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, ये भी एक टेंशन से बचने का तरीका है। जब आपको कोई खौफ हो ना किसी चीज का कि ये ना हो जाए ये ना हो जाए, तो आप बड़े से बड़ा खौफ सोच लिया करो कि एंड ये होगा, और उसके लिए जहनी तौर पे तैयार हो जाओ, आप जहनी तौर पे तैयार हो जाओ। जैसे आप बीमार हो, अभी रिपोर्टें आई नहीं, डॉक्टर ने कहा कैंसर भी हो सकता है, और ये भी आप डर रहे हो, आप फर्ज कर लो कैंसर हो गया है, ठीक है कैंसर ही है ये, हो गया क्या क्या करें। अब कैंसर में ये भी खतरा होता है कि मर ना जाए, और ये भी खतरा होता है कि हो सकता है मर जाए, यानी ना मरे और मरे दोनों होते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं कैंसर है चलता रहेगा 30-30 साल निकाल लेगा, बाद में डॉक्टर कहते हैं मर जाएगा भाई तो कोई इलाज नहीं, तो ये फर्ज कर लो मर जाऊंगा मैं, खत्म। क्या फर्ज कर लो, अपने आप को समझाओ मर जाएंगे ना, 10 दिन बाद मर जाएंगे, बस मर गया यार खत्म, किस्सा क्या है, उससे वो टेंशन से जान छूटती है। हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे कि पहले जमाने में नहीं, एक गुरु और वो चीले हुआ करते थे, सेठ गुरु और उसका चीला होता था ना, वो साथ में घूमता था, तो गुरु के पास थे कुछ पैसे, और ये दोनों जंगल में जा रहे हैं, अब गुरु बार बार कहां पर है कि पैसे चोरी ना हो जाएं। तो चीले ने बोला हुजूर आप क्यों खौफ है, उन्होंने कहा बेटा मेरी जेब में पैसे रखे हुए हैं, मुझे डर है डाकू ना छीन ले। तो जब चीले ने देखा ना कि गुरु की हालत खराब ही, हार्ट अटैक से ना मर जाए कहीं, तो कहा कि हुजूर आप मेरे पास आपकी इस टेंशन का एक इलाज है, ये पैसे निकाल के फेंक दो सही है ना, उसका फायदा ये होगा कि कम से कम हार्ट अटैक से मरोगे नहीं आप, पैसे आने जाने वाली चीज है, सेहत सबसे बोलो पहले। उसने ऐसे ही किया, نکال کے پھینکے ہیں بڑے آرام سے سکون سے زندگی گزار لی. تو پیسہ پھر بعد میں کما لے کاروبار کے ذریعے. تو پیسہ چھننے کا خوف خوب سمجھ لو, یہ پیسہ نہ ہونے سے زیادہ خطرناک ہے. پیسہ نہ ہونے سے صحت خراب نہیں ہوتی. ہم نے غریبوں کو 90-95 سال جیتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن پیسہ چھننے کے خوف سے صحت کا بیڑا غرق. اور ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس خوف سے ڈپریشن ہوتی ہے, اس سے شوگر کی بیماری ہوگی آپ کو, ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوں گے, بیسیوں قسم کے مسائل, آپ کی طبیعت میں غصہ, غصے میں آپ الٹے الٹے کام کر رہے ہوگے, جہاں چماٹ نہیں تھا وہاں چماٹ لگا دیا کسی کو, جہاں ڈانٹنا نہیں تھا وہاں ڈانٹ دیا, گھر میں بھی ٹینشن, گھر سے باہر بھی ٹینشن, قتل ہو جاتے ہیں غصے میں, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی. اور خوش آدمی خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. تو اس لیے خوف سے اپنے آپ کو نکالنا سب سے زیادہ ضروری ہے. خوف نہیں ہونا چاہیے, خوف صرف ایک آخرت کا بس, اس کے علاوہ کوئی خوف اللہ کو بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. صرف ایک خوف اللہ کو پسند ہے, آخرت کا خوف. باقی خوف اللہ کہتے ہیں تم نے خود پالے ہوئے ہیں. تو میں کیا مثال دے رہا تھا وہ پھر دائیں بائیں ہو گیا. ہاں تو کمپیوٹر میں اس نے یہ ڈش ڈش چلا رہا ہے نا ویڈیو گیم میں, جیسے وہ فائر مارنا تو ایسا مار رہا ہے جیسے یہیں سے فائر مار رہا ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ یوں سمجھ لو کہ کمپیوٹر کی اس نے مکہ مار کے اسکرین توڑ دی ہے. زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا, مانیٹر تو ہوتا تھا اس زمانے میں, ایل ای ڈی نہیں ہوتی تھی, اسکرین توڑ دی ہے. یوں سمجھ لو کہ یہ کیا ٹوٹ گئی ہے, میرا سسٹم خراب ہو گیا اور اتنے ہزار کا میرا نقصان ہو. جب میں نے یہ مائنڈ بنایا اپنا تو مجھے سکون ہو گیا. پھر جب بھی وہ بچہ آتا بیٹھتا کمپیوٹر پہ, مجھے کوئی خرچ نہیں, ڈھوڑ ڈیجن ڈیجن, میں نے کہا کمپیوٹر تو ختم. اس کے جانے پہ میں دیکھتا کہ دو چار بٹن ٹوٹے کی بورڈ کے, باقی الحمدللہ پورا سسٹم کیا ہے. اتنی خوشی ہوتی دل میں کہ یار ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سسٹم تباہ ہو گیا, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, کی بورڈ بھی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ٹوٹا, اور اللہ کا بڑا فضل ہے, صحیح چل رہا ہے حساب کتاب. تو یہ خوشی محسوس ہوتی تھی. تو اسی طرح یاد رکھو کہ کرائے پہ لوگوں کو گھر مت دیا کرو, لیکن بعض غریبوں کو بیچاروں کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی میں اس لیے وہ کچھ کہنے والا تھا ان غریبوں کو کہ تم غریب ہو تو گھر کا تو حفاظت کرو نا کم وقت ہو, تاکہ لوگ غریبوں کو گھر دیا کریں کرائے پہ. لوگ کیوں نہیں دیتے, ان کو پتا ہے واٹ لگا دے گا, ایسی کی تیسی کر دے گا گھر کی. تو اس نیت سے دے دیا کرو کہ ثواب ملے گا اور گھر کی ایسی کی تیسی تو بہرحال ہو کے رہے گی, اور کوئی بات نہیں یار, ایک غریب کے کام آ جائے گا. لیکن انسان کو چاہیے, اسی طرح بائک کا دیکھ لو آپ, بیسیوں دفعہ میں نے خود تجربہ کیا ہے, میں بائکوں میں بہت میں نے سفر کیا ہے. آپ سارا دن بائک چلاتے رہو, میں نے بائک اتنی چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. جی ٹی او 125 کاواساکی رکھی ہوئی تھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر چلا دی تھی میں نے, اور ہونڈا 125 بھی, وہ بھی ہزاروں کلومیٹر. 30,000 کلومیٹر تو مجھے میٹر کی ریڈنگ اچھی طرح سے یاد ہے. 30,000 کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, دنیا کے چکر لگ سکتے ہیں دو تین. صرف کراچی کے اندر ہی اتنی چلا لی تھی, کام بہت تھے. جامعہ ہی ہمارا مدرسہ ہی 70 کلومیٹر رائڈ ہو جاتی تھی ڈیلی, 70 کلومیٹر. تو اور بائک کا شوق بھی تھا, اللہ معاف فرمائے. خیر تو اس میں ہمارا تجربہ تھا, سارا دن چلاتے رہو آپ کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں کسی دوست کو دی, جیسے ہی وہ بائک لا کے پکڑائے گا اگلے دن ہم جا رہے ہیں مدرسے, کہیں نہ کہیں سے بجنے کی آواز آئے گی, پتا چلے گا کہ اس کو کسی نے چلایا ہے. پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو یہ امانتوں اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو بائک دی ہے, وہ خود چلا رہے, کہیں سے نہیں بجتی. جب آپ چلاتے ہو کچھ نہ کچھ آواز آئے گی کہیں سے, پتہ نہیں چین کور سے ٹکرا رہی ہے. اب اس سے جا کے پوچھو یار, جب ہم نے بائک دی تھی اس وقت تو چین کور سے نہیں ٹکرا رہی تھی, اب چین جو ہے چین کور سے ٹکرا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو یہاں گیا ہوں, ادھر سے نکلا ادھر سے گیا آیا ہوں, اس وقت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا فرشتوں نے آ کے یہ کام کیا ہے یا جنات نے آ کے یہ کام کیا ہے؟ بھائی تم نے غلط طریقے سے چلائی ہے. مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے, اداروں میں ایسا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے چیزوں کو دیکھ لو آپ, گورنمنٹ کی گاڑیاں جو ملازمین کو ملتی ہیں کیسی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں ان گاڑیوں کی, بیڑا ہی غرق کر دیتے ہیں. دیکھو اپنے واقعات میں شو کے لیے نہیں سناتا, بار بار میں بتاتا ہوں, میں جو نالائق آدمی ہوں, لیکن بعض دفعہ واقعات سنانا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن نہیں ملتی. ہمارا ادارہ ہے نا جامعۃ الرشید، تو جامعہ کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. مجھے کبھی اسلام آباد جانا ہوا کسی کام سے، اسلام آباد جانا ہوا اور کام بھی جامعۃ الرشید کا، تو پھر انہوں نے گاڑی دی کہ ٹھیک ہے آپ بیان کے لیے جا رہے ہو تو جامعہ کی گاڑی لے جاؤ آپ. میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جب میں لے کر گیا اس کے لانگ روٹ پہ، جیسے گلگت چلے گئے، بلتستان چلے گئے، لمبے پہاڑوں پہ نا، تو گاڑی میں کچھ نہ کچھ کام نکلتا ہے، تو میرا اپنا معمول یہ ہے کہ گاڑی واپس کرنے کے بعد کچھ پیسے میں مدرسے میں جمع کرا دیتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر گاڑی میرے ہو سکتا ہے کوئی میں نے گاڑی کا ایسا استعمال کر لیا ہو کہ جس میں میری وجہ سے گاڑی میں کوئی کام نکل آیا ہو. ایک تو ہوتا ہے نا گاڑی کے چلنے کی وجہ سے کام نکلنا، وہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے بھائی ہماری کوتاہی سے کچھ کام نکل گیا ہو، ہمیں پتہ نہ چلا ہو، ہم نے چلانے میں احتیاط نہ کی ہو. ہماری کوتاہی سے اگر کوئی کام نکلا ہے تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ ادارے کی ذمہ داری ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسے موقع پہ پھر کچھ پیسے دے کے کہ بھائی ابھی سے اس کا حساب کر لو، آخرت میں ہم پہ پکڑنا. مدرسے میں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے، جب سے میں جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں، ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے نا اس کے گھنٹوں کے نہیں منٹوں کے پیسے بھی کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو اساتذہ کی تنخواہوں کا نصاب ہے وہ کیا ہے، جیسے کسی استاد کے 6 پیریڈ ہیں، 6 پیریڈ پڑھانا ہے انہوں نے، تو حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے. اب جیسے ایک ٹیچر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے صبح 8:30 پہ، تو 5 منٹ تک تو فری ہیں، ظاہر ہے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے. 8:36 پہ اگر کوئی ٹیچر پہنچے تو وہ رجسٹر کے حاضری میں کیا لکھیں گے، 6 منٹ تاخیر. تو اس 6 منٹ کی تنخواہ کٹے گی، یعنی پوری تنخواہ کو 30 دنوں پہ یا 31 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا، ایک دن کی تنخواہ آ گئی، پھر اس ایک تنخواہ کو 6 پیریڈ پہ ڈیوائیڈ کیا، 45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے، تو ایک گھنٹے کی تنخواہ نکل آئی. اس ایک گھنٹے کی تنخواہ کو 45 منٹ پہ ڈیوائیڈ کیا تو ایک منٹ کی سیلری نکل آئی، اس ایک منٹ کی سیلری کو 6 سے ضرب دیا تو 6 منٹ کی سیلری نکل آئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس 6 منٹ کی سیلری ان کی تنخواہوں سے، ان کی سیلری سے وہ پیسے کٹتے ہیں. جامعۃ الرشید میں یہ رواج، یہ اصول ہے. تو کبھی 10 منٹ تاخیر ہو گئی 10 منٹ کے پیسے کٹیں گے، 20 منٹ تاخیر ہوئی تو 20 منٹ کے پیسے، 2 دن ناغا ہو گیا تو 2 دن کے پیسے، یہ وہاں سسٹم ہے. میرا ہمیشہ سے الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ میں اپنے تنخواہ، جب مجھے سیلری جامعۃ الرشید سے وظیفہ جو ملتا ہے تو میں اس میں کچھ رقم عطیے کے نام پہ مدرسے میں جمع کراتا ہوں. بھائی حاضری لگانے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے جتنا ہمارے ذمے پڑھانا ہو اس پڑھائی میں ہم نے، اس امانت میں ہم نے خیانت کی ہو، تو اپنے جو سیلری ہے، تنخواہ ہے، اس کو آپ اس خیانت سے پاک کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عام طور پر اداروں میں ہوتا کیا ہے، اداروں میں ہوتا یہ کہ جتنا ٹائم آپ نے نہیں لگایا نا اس کے بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہو پیسے ملے مجھے. لیکن میرے بھائی تھوڑا سا آخرت کا خوف اگر آپ میں ہے نا تو آپ کہو گے میرا پیسہ کسی کے ذمے ہو یہ قابل برداشت ہے، کسی کا پیسہ میرے ذمے ہو اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ اضافی پیسے تمہارے بنتے نہیں تھے، یہ ٹائم تم نے مدرسے میں گزارا نہیں ہے، تو تم کس بیس پہ یہ پیسے لے رہے ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سوچ پیدا کریں. دوسرا آپ کے پیسے کھا جائے اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے ذمے پیسے ہوئے نا الٹے لٹکو گے آپ. اتنا زیادہ شریعت میں اس کا ہے کہ، اور مدرسے ہو گئے یا ادارے ہو گئے، ان کے اموال تو لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، قومی ملکیت ہوتے ہیں، ان میں ڈنڈی مارنا تو زیادہ بڑا جرم ہے. آپ گاڑی استعمال کر رہے ہو، پٹرول آپ حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو اس کا، اداروں کی گاڑیوں کا دیکھ لو آپ، اداروں کے معاملات کو دیکھ لو آپ. تو جہاں آپ جاب کرتے ہو کوشش کیا کرو اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس میں عطیے کے طور پہ دے دو، تاکہ آپ نے جو امانت میں کبھی خیانت کی ہوگی، ہر انسان سے ہو جاتی ہے. اسکول ٹیچر پڑھاتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے، کیا ہر ٹیچر پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، تو ٹیچر کو چاہیے کچھ پیسے وہ اسکول میں کسی بھی طریقے سے ریٹرن کر دے، تاکہ اسکول کے پروفٹ میں وہ پیسے، کسی بھی، وہ خود سوچے کیسے کرنا ہے، کچھ نہیں ہوتا تو پھر صدقہ کر دے وہ. تو والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، اللہ کہتے ہیں امانتوں اور معاہدوں کا میں، جو پاس نہیں رکھتے نا ان، بہت سخت سزا اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں, جنازہ آتا آپ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ کہتے کہ قرضہ نہیں ہے, جنازہ پڑھا دیتے آپ. جب صحابہ کہتے قرضہ ہے تو آپ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے, کہتے کوئی اس کی ضمانت لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو میں جنازہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں. تو بہت اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ خیانت نہ کریں, کسی کے مال میں خیانت, کسی کی امانت میں خیانت. اسی طرح میرے بھائی میاں بیوی کے معاملات میں بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے مال کا محافظ قرار دیا ہے. بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی وہ بھی شوہر کا مال مال بے رحم کی طرح لوٹتی ہیں, مال بے رحم کی طرح. میں نے بتایا تھا نا, خاتون نے سوال پوچھا کہ میں اپنے شوہر کی پینٹ سے پیسے نکالتی تھی, شادی کو 20-30 سال ہو گئے تو اتنے پیسے کہ میں نے پراپرٹی خرید لی ہے. ماشاءاللہ 20-30 سال میں پینٹ سے پیسے نکالتے نکالتے اتنا مال جمع ہو گیا ہے شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا خرید لیا ہے, پوری پراپرٹی ماشاءاللہ. بہرحال اللہ کا خوف تھا جو انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا. تو آپ کو یہ اطمینان. اسی طرح بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ چوری نہ کریں, بچوں کو عادت ڈالو. بچپن میں ذرا 5 روپے بھی بچہ اٹھا لے نا کہیں سے, سختی کرو اس کے اوپر کہ یہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے آپ نے ہاتھ کیوں لگایا اس کو. آپ کہتے ہو 5 روپے اٹھا لیے, 10 روپے اٹھا لیے, کیا جا رہا ہے؟ نا 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 نا, ڈنڈی جو مارتا ہے نا, جو 10 روپے کی مارتا ہے 10 کروڑ کی بھی وہ مارتا ہے, اور جو 10 کروڑ میں خیانت نہیں کرتا وہ 10 روپے میں بھی نہیں کرتا, جو 10 روپے میں نہیں کرتا وہ 10 کروڑ میں بھی نہیں کرتا. دیکھو جو مسجد سے چپل چوری کرتا ہے, اس نے چپل اس لیے چوری کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی چپل ہے. اگر وہاں گولڈ کے بلاک پڑے ہوئے ہوتے تو وہ چپل اٹھاتا یا سونا اٹھاتا؟ بولتے کیوں نہیں, وہ سونا اٹھاتا. تبھی اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے یار, 15-20 ہزار روپے چوری کی ہاتھ کاٹ دو. بھائی 15-20 جو چوری کرتا ہے وہ 15 کروڑ بھی کرے گا, 15 ارب بھی کرے گا. چوری ہونے میں دونوں برابر ہیں. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کہ میں سوسائٹی میں برا اثر پڑے گا, کم چوری میں کم اثر پڑے گا, لیکن چور کی صحت پہ اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تو جس کی چوری ہو رہی ہے اس کے مسائل ہیں کہ زیادہ پیسے چوری ہو یا کم پیسے. چور کو تو جہاں موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرے گا. تو بچوں کو 5 روپے دائیں بائیں کر دیے, 10 روپے دائیں بائیں کر دیے, نا نا نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, بچوں کو پیسے دیے جاؤ یہ چیز لے آؤ یہ لے آؤ, پھر ان سے حساب نہیں لیتے. بچے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, جب ان کو سمجھایا جائے بچوں کو ڈنڈی مت مارنے تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بچوں کو ابھی سے یہ نیچ ذہن کا ہم نہیں بنا رہے. نا نا نا, بچوں کو ابھی سے معاملات کا صاف بناؤ. آپ ان کو ویسے پیسے دے دو, بھائی حساب ہمیں کلیئر چاہیے بیٹا, حساب میں 2 نمبری نہیں کرنی ہے. مائیں بیچتی ہے نا, جاؤ بیٹا یہ 1000 کا نوٹ لو, درجن انڈے لے آؤ. اب وہ 1000 کا نوٹ لے کر گیا ہے, درجن انڈے لے آیا, پیسے پکڑا رہے. ماں کو چاہیے ایک دفعہ گن لے کہ ڈنڈی تو نہیں ماری اس نے پیسوں میں. اگر گڑبڑ کی ہے تو اس کو سمجھا دو بیٹا ایسے نہیں کرتے, تمہیں کچھ چاہیے ہمیں بتاؤ, ہمیں بتاؤ, ہم تمہیں. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو کنجوسی نہ کریں بچوں کے معاملے میں, خرچ کریں ان کے اوپر, ہمیں بتاؤ. دائیں بائیں سے پیسے مت اٹھاؤ, بہت بڑا مسئلہ. ایک دفعہ بچپن میں چوری کی عادت پڑ گئی نا, گیا کام سے وہ بہنوں کی جائیدادیں بھی چوری کرے گا. دوسری بات کیا ہے, یہ جو معاہدوں کی پابندی ہے, یا کرائے پہ آپ نے گھر لیا واٹ نہیں لگائی گھر کی, کسی کی بائک لی واٹ نہیں لگائی بائک کی, کسی سے پیسے لیے آپ نے کاروبار کے نام پہ اور پورا حساب کر کے اس کو دے دیے. پہلے آپ نے یہ سوچا, مجھے تو لگ رہا ہے میں پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں, آپ نے اس سے 1 کروڑ روپے لیا کہ بزنس میں لگاؤں گا, پھر آپ کو فکر ہے کہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے. ہر وقت اپنا تو کچھ بھی نہیں لگا نا آپ کا, تو ہر وقت یار میرا پیسہ ہوتا ضائع ہو جاتا, پرواہ نہیں ہے, دوسرے کا پیسہ میں ضائع نہیں کر سکتا, یہ سوچ آپ کی پیدا ہو گئی اور آنکھ کھل گئی. پھر استغفراللہ, یعنی خواب میں ہی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال آپ اتنے نیک بن گئے کہ آپ کا دوسرے کا 1 کروڑ روپے لیا ہوا ہے تو میں نے واپس لوٹانا ہے, اور جیسے ہی پروفٹ ہوا یار فلاں کو پہلے میں دے دوں. اچھا 1-2 نمبری لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں سامنے. ادھر سے 1 کروڑ روپے لیا جمشید سے, غفار بھائی نے جمشید سے لیا کتنا بولو, 1 کروڑ. یہ بہت 2 نمبری ہو رہی ہے, یہ خوب سمجھ لو, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. پھر طے یہ ہوا تھا کہ جو پروفٹ ہوگا 50% آپ کا 50% میرا. جب پروفٹ ہوا تو جمشید کو بتائے بغیر وہ پروفٹ بھی انویسٹمنٹ انویسٹ کر دیا لالچ کر کے, ابے اس سال کے آخر میں کر لیں گے, ابھی دبا کے کمانے میں لگاؤ. اور جمشید پوچھے گا کہاں گئے, جمشید تمہارے فائدے کے لیے نا جو مجھے پروفٹ ہوا تھا وہ میں نے کہاں کر دیا, وہ میں نے مزید اس سے مال خرید لیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ لالچ بھی لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. پھر پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے, اصل میں کہنے کو تو یہ شیطان آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ میں نے انویسٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے سرپرائز دوں گا سرپرائز. وہ کہے گا سال کے بعد اتنا کیسے؟ تو آپ کہو گے اصل میں تیرے بھائی تجھے بتا دیتا نا تو کرنے نہیں دیتا, میں نے تجھے بتائے بغیر جو پروفٹ ہو رہا تھا وہ مزید میں انویسٹ کرتا چلا گیا ہوں, تاکہ جب سال کے اینڈ میں تجھے ملے نا تو بولے یار بزنس اس کو بولتے ہیں. کیونکہ 1 کروڑ پہ ظاہر ہے کم ہوگا, 1.5 کروڑ پہ زیادہ ہوگا. تو سارا میں نے ادھر ہی لگاتا کہ کاروبار اسٹیبل ہو, کاروبار کاروبار کی ایسی کی تیسی. آپ کا جو اس سے ایگریمنٹ ہوا ہے 1 کروڑ دیے تو 1 روپے بھی آپ اضافی اس کی پرمیشن کے بغیر اس کو بتائے بغیر آپ کاروبار میں مزید انویسٹ بولو نہیں کر سکتے. زیادہ فنڈر بننے کی آپ کو ضرورت, یہ ساری فنڈر گیری ہے, باہر ملکوں میں کوئی ایک فنڈر گیری نہیں ہے. گورے کے ساتھ نہیں کر سکتے, وہ چماٹ مارے گا رکھ کے, بولے تو میرا باپ ہے یہ میرے کو مشورے دے رہا ہے. 1 کروڑ جب دیے تھے کمپنی کو یا کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے تو 1 کروڑ کا جو پروفٹ ہوگا مجھے اس کے حساب دے. یہ 2 نمبریاں وہاں نہیں ہوتی ہیں, ساری یہاں ہوتی ہیں. یہاں آ جائے گا ایکچولی اصل میں جو مجھے پروفٹ ہو رہا تھا نا, میں چاہ رہا تھا تیرا کاروبار حالات آج کا خراب ہے, مجھے ایکسپیرینس ہے تو میں چاہ رہا تھا میں تجھے اسی وقت پروفٹ دینا شروع کر دوں, تو تو بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو میں نے کہا تیرا جو پروفٹ آتا رہا وہ بھی میں لگاتا رہا تاکہ کاروبار کیا ہو وہ مضبوط ہو جائے, ورنہ یہ جو ابھی تھوڑا سا فائدہ ہم دونوں کھا لیتے اسے گولے گنڈے آ جاتے, کیا خیال ہے 2-4 گٹکے آ جاتے, یہ پروفٹ پروفٹ نہیں تھا. اس لیے تیرے بھائی نے بولا یار مجھے شرم آ رہی تھی اتنا تھوڑا سا پروفٹ دیتے ہوئے, میں نے وہ بھی کاروبار میں لگا دیا. اس کے بعد وہ ڈبو دیتا ہے ساری رقمیں. ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ جس نے 1 کروڑ روپے دیے تھے نا وہ آیا کہ 10 سال سے میرے پاس آتے ہیں یہ کیس. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, یہ وہی چیزیں جو سوسائٹی میں ہو رہی ہیں. اور یہ داڑیوں والے کر رہے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو نیک ہیں, حاجی, ڈرگس. جتنے بڑے بڑے اسمگلر مجھے ملے ہیں نا, حاجی فلان, حاجی فلان, حاجی فلان, اسمگلنگ اسمگلر بھی نشے کے, چاول کے اسمگلر کی بات نہیں کر رہا, ڈرگس کے اسمگلر. ایسے ماشاءاللہ ایسا نورانی چہرہ ان کا, کاٹن کلف سفید. تو ایک اسمگلر ملا نا, میں نے اس سے پوچھا کہ, اس نے کہا کہ یار میں تو نشے کے وہ جو ڈرگس وغیرہ ہے چرس وغیرہ اس کا اسمگلر ہوں. تو کہہ رہے دنیا میں انڈیا پاکستان میں اتنے بڑے بڑے اسمگلر, میں نے کہا نام بتاؤ. کہہ رہے حاجی فلان, پھر حاجی فلان, میں نام تو نہیں بتاؤں گا نا, اوپر میرے کو اٹھوا لیں گے حاجی. ابے میں نے کہا کوئی ایک عمرے والا دکھا دے, سارے حاجی یار, حاجی سے کم کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پروفٹ تھوڑا ہے دیتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے. شرم نہیں آ رہی ہوتی, آپ کے دل میں لالچ ہوتی ہے کہ یار ابھی کاروبار چلنا شروع ہوا ہے, ابھی بلا کے پکڑا دیا تو کیا ہوگا, اس کی پرمیشن کے بغیر لگاتے رہو لگاتے رہو. اپنے تھوڑی لگ رہے ہیں, اس کے لگ رہے ہیں نا, لگا دو. 2-4 سال کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یار, تباہ ہو گیا, ہائے ہائے برباد ہو گیا. ابھی ایک کیس میرے پاس ایسے ہی چل رہا ہے, میں نے کہا بھائی جس نے کام کیا ہے نا, پیسے لیے, میں نے کہا سارا تیرے ذمے ہے. کہہ رہے میرے ذمے کیوں ہے, میں نے تو وہ پیسہ بزنس میں لگایا. میں نے کہا آپ نے اس کی پرمیشن کے بغیر لگایا کیوں؟ کہہ رہے میں نے اس کے فائدے کے لیے لگایا. میں نے کہا تو اس کا باپ ہے جو اس کا اتنی سوچ رہا ہے؟ پھر میرا اسٹائل یہی ہوتا ہے, تو اس کا ماموں ہے جو اپنے بھانجے کی فکر میں اتنی فکر کر رہا ہے اس کی؟ 5 روپے بھی فائدہ ہوا تھا آپ کو فون کر کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ اتنا فائدہ ہوا ہے, اتنا پروفٹ ہوا ہے, بتاؤ چاہیے یا مزید آگے لگا دوں. وہ پرمیشن دیتا لگا دو تو لگا دیتے, بے وقوف ہوتا تو کہہ دیتا لگا دو, عقل مند ہوتا تو کہتا یار مل رہے ہیں لے لو, ورنہ بعد میں یہ بھی نہیں ملیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بزنس کر رہے تھے, ان کے بھی 1.5 کروڑ 2 کروڑ. جب میں یہاں آیا نا تو میں نے ان کو سمجھایا یہ نہ کریں آپ کام, لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہ کریں. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. میں نے ٹھیک ہے جب پٹو گے تو پھر آؤ گے روتے گے. یہی ہوا, کاروبار میں لگائے اس کے بعد وہ بندہ شارٹ. جب شارٹ ہوا ہے نا وہ بندہ, तो शार्ट होके फोन कर रहा है, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, तरसों मिल जाएंगे, दरसों मिल जाएंगे, अड़सों मिल जाएंगे। मैंने कहा ये आपको थका रहा है, ये वाकया तकरीबन एक डेढ़ साल पहले का। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, आपको थका रहा है। इनकी देखो जो पैसे लेके खाते हैं ना, उनका खाने का तरीका ऐसा ना हो आप ये तरीका सीख लें। खाने का तरीका क्या होता है, वो ये करते हैं, वो आपको कहते हैं मैं मंगल को पैसे दे दूंगा। आप आराम से बैठ जाते हो कि यार चलो मंगल तक मैं इंतजार कर लूं, कोई इतनी बात नहीं है, एक साल इंतजार किया तो मंगल भी। मंगल को वो कहेगा कि मैंने ये वाला मंगल नहीं अगला मंगल बोला था। अब एक हफ्ता गुजर गया ना, पहले ही अगर अगला मंगल बोलता आप टेंशन में आते, तो वो कहेगा अगला मंगल बोला था मैंने। अच्छा चलो ये आदमी एक हफ्ता और, फिर वो कहता है असल में एक्चुअली हुआ ये है कि जिससे मैंने लेने थे वो उसको थोड़ा सा कहीं देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गया था तो वो वापस चला गया, उसने बोला हफ्ते को आ जाना। ये जो डिले कर रहे होते हैं ना, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि ये जो अगला मंगल कह रहा है आप इसकी बातों में मत आओ। अगर आपके पास कोई गुंडे बदमाश हैं, कोई पुलिस वालों से राबता है, अभी छापा पड़वा के उस बंदे को उठा के उल्टा लटका के दोनों तशरीफों पे जिस टाइप के निशानात बनाना चाहो वो आप जानो, पुलिस वाले जाने। टोटल दो तशरीफें हैं आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। जो होगा इन्हीं तशरीफों से ही काम ले सकते हो आप, यानी चित्रौल लगा के। बहुत सारी तशरीफें होती हैं, आप कहते हैं चलो यार ये दो तशरीफें भाग गई तो जो और भी तो है ना स्पेयर में, ये दो ही टोटल तशरीफें हैं। क्योंकि तशरीफ के अलावा कहीं और लगाओगे तो हड्डी वड्डी टूटने का खतरा होता है, उल्टा आप पे केस बन जाएगा। इसलिए मैं तशरीफों का हवाला दे रहा हूं कि पैसे निकलवाने के लिए तशरीफों पे चित्रौल लगाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भाई और कहां मारोगे, घुटना तोड़ोगे क्या उसका, सर फोड़ोगे, निशान पड़ जाएगा। इसलिए जो एजेंसी के लोग होते हैं ना, जब वो पकड़ते हैं दहशतगर्दों को तो वो भी फोकस तशरीफ को करते हैं। फोकस किसको करते हैं, क्योंकि इस पर पता ही नहीं चलता, और अगर निशान पड़ भी जाए दिखाएगा किसको, क्या केस करेगा कोर्ट में जाके कि मुझे इतना मारा है मेरी तशरीफ पे निशान, जज कहेगा दिखा भाई, जज साहब कुछ और देख लो। इसलिए जितने दहशतगर्द होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या ये जो पुलिस वालों की इंटेलिजेंस है, CIA वाले होते हैं, ISI वाले होते हैं, ये सब फोकस किसको करते हैं, तशरीफ को। इसलिए तशरीफ पे गोश रखा करो चढ़ा के, अल्लाह ना करे कभी मसला हो जाता है, जो बॉडी हड्डियां पसलियां होती है ना वो फिर बहुत उनको बहुत दर, वो बैठ ही नहीं सकते फिर। खैर तो मैंने ऐसे लोगों को मैं कहता हूं मेरे भाई ये जो कह रहे हैं ना अगले मंगल अगला मंगल, ये नहीं देगा, ये डिले करते 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 क्या करेगा, आपको थकाएगा। इंसान है एक हद तक बर्दाश्त होता है, थक जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप उस गम के आदि भी होते चले जा रहे हो। आपको जब गम हुआ कि 1 करोड़ मेरे डूब गए, एकदम डिप्रेशन में आने लगे ना, मरने लगे आप, उसने तसल्ली दे दी बुध तक दे दूंगा, थोड़ी सी डिप्रेशन क्या हो गई, क्योंकि उस डिप्रेशन में खतरा था कि आप उसकी दोनों तशरीफें, ऐसा ना वो तशरीफों से ही हाथ धो बैठता। तो आप क्या करते हो, उसको जो दो नंबर आदमी है वो आपकी डिप्रेशन को कम करेगा, जी मंगल को दूंगा, फिर थोड़ा कम करेगा, होते 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 आपकी डिप्रेशन के आप आदि भी हो रहे हो और डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो रही। उसके बाद आप थक जाते हो, बोलते हो यार मैं, मेरे पास दुनिया में इसके अलावा भी गम है। उसके बाद एक दिन इत्तला आती है कि वो मुल्क छोड़ के जा चुका है, और फिर वो आएगा मुल्क में, आपके सामने घूम रहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि आप इतना थक चुके होते, इनकी आदत होती है थकाने की। तो ये सब नाजायज काम हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। भाई आप लोग बयान सुनते हो, मैं इसलिए नहीं आपको जनरल नॉलेज के लिए ये वाकयात नहीं बता रहा, आपको इसलिए बता रहा हूं आप किसी के साथ ऐसा मत करो, आप मत करो, ये हराम है नाजायज है। कमा लोगे कितना दूसरों के पैसों पे पैसा, भाई उल्टे लटके भी हो गए, नबी जनाजा नहीं पढ़ा रहे जो रहमतुल्लिल आलमीन है, ये वो लोग जो कर्जा लेके खा गए, और जो दो नंबर ही करके खा गए वो तो और ज्यादा, शहीद का गुनाह माफ नहीं होता, शहीद का जो पैसे लेके शहीद हो जाए, किसी से पैसे लिए और मैदान जंग में जाके शहीद हो गए वो भाई, तो अल्लाह कहेगा उसका क्या कसूर है जिससे पैसे लिए, वो तो वापस करते ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, जानी दुश्मन है मक्का वाले, कत्ल करने के लिए आपके घर का मुहासरा किया हुआ है, और आप अमानतें सैयदना अली के हवाले करके जा रहे हैं कि इनकी अमानतें इनको सुपुर्द कर देना। आज किसी में इतना जर्फ है, کوئی جانی دشمن ہو تو آپ تو کہتے ہیں اس کا تو پیسہ میرے لیے حلال ہے لے کے بھاگو. بھائی دشمنی اپنی جگہ, مالی لین دین اپنی جگہ. حضرت علی کے حوالے کیے آپ نے امانتیں, بھائی یہ لوگوں کی امانتیں, میں اگر مدینہ چلا گیا تو میرے لیے کیسے میں امانتیں واپس کروں گا, تو امانتیں یہ دے دینا. تو یہ سارے دو نمبر طریقے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو ایک اور دو نمبر طریقہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی بہت ہو رہا ہے ہماری مارکیٹ سوسائٹی میں نا, وہ پیسہ کمانے کا دو نمبر طریقہ پتا ہے کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا آپ 10-15 لاکھ روپے دے دیں, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, میں الحمدللہ یہ اتنا پروفٹ الحمدللہ میں کماتا ہوں اور میں آپ کو ہر مہینے اتنے دوں گا. پھر ہر مہینے آپ کو لا کے 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 دینا شروع کر دے گا. کہاں سے دے رہا ہے وہ؟ کسی اور سے بھی اس نے اتنے پیسے لیے ہوئے. آپ کے پیسوں سے اس کو دے رہا ہے, اس کے پیسوں سے آپ کو دے رہا ہے, ان دونوں کے پیسوں سے جمشید کو دے رہا ہے, جمشید سے پیسے لے کے غفار کو دے رہا ہے, غفار سے پیسے لے کے ستار کو دے رہا ہے, یہاں سے ادھر سے گھما رہا ہے, ادھر سے ادھر سے گھما رہا ہے. بزنس کیا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کوئی دودھ کی دکان والے سے معاہدہ کیا ہوا ہو کہ جب کوئی آئے نا بولنا یہ میرا بزنس ہے. اتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں اور یہ بھی نمازیوں کے آئے ہیں, بے نمازیوں کے ساتھ تو ہمارا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں. سارے نیک نیک لوگوں کے واقعات ہیں یہ. اس کے بعد آپ بے وقوف, آپ کہتے ہو ماشاءاللہ 50-60,000 دے رہے, تو آپ نے اور بھی دوستوں سے پیسے لے لے کے ملا دیے اس کے ساتھ. ایک دن آتا ہے کہ وہ پیسے دینا بند, جب اس کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں وہ اپنا سیو کر رہا ہے, اس نے بحری ٹاؤن میں پلاٹ خرید لیا, اس نے یہ لے لیا, اس نے وہ لے لیا. اس کے بعد آپ آتے ہو کہتے ہیں ابے یار اصل میں آپ کی پیمنٹ وہ اس دفعہ پروفٹ تھوڑا لیٹ آئے گا. وہ پھر جب پروفٹ نہیں آ رہا ہوتا آپ کہتے ہیں میں بزنس ختم کر رہا ہوں, میرا پیسہ دے. کہتے ہیں یار اصل میں وہ جمشید کے پاس پھنسے ہوئے ہیں, وہ دے دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا. آپ کہتے ہیں مجھے جمشید سے ملا دے. کہہ رہے یار جمشید نے ٹائم دیا ایک ہفتے کا, میں جمشید سے کیسے ملا دوں. پھر جمشید کو ٹوپی کرا دی وسیم کی, وسیم کو ٹوپی کرا دی غفار کی. جب یہ کیس آتا ہے میں کہتا ہوں کیا ہو گیا بھائی, فیرش ٹھیک ہے. پھر میں تشریفوں کا مشورہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو پکڑو, پولیس والوں سے رابطہ کر کے فوکس صرف تشریفوں کو کرو. اس کی کس کو فوکس کرو؟ تشریفوں. یہ دو تشریفیں ہیں, ویٹ 4 کے برابر ہونا چاہیے ان کا, اتنا سجاؤ ان کو اور بول ابھی تو نکالے گا پیسے. لوگ کہتے ہیں یہ تو کہہ رہے میرے پاس ہے نہیں. بھائی اتنا بڑا گیم اس لیے تھوڑی کھیلا تھا اس نے کہ پیسے ہیں نہیں, ہے بتا نہیں رہا. جب چترول لگتے ہیں اچھے بھی پیسے نکالتے ہیں. بولو بھائی تو پلاٹ تو نے خریدا ہے, کوئی پراپرٹی خریدی, اس کے کاغذات دے. یاد رکھو ان لوگوں کے ساتھ کبھی شرافت کا معاملہ مت کیا کرو. یہاں لوگ آ کے نرم ہو جاتے ہیں, ایکچولی دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تو محبت کا درس دیتا ہے. ایسے بدماشوں کے ساتھ اسلام محبت کا درس نہیں دیتا. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے, اللہ سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر بھی اللہ نے حکم دیا چور کا ہاتھ کاٹو. کسی جرم پہ اتنی سخت سزا نہیں ہے ہاتھ کاٹنے کی. زانی کو بھی 100 کوڑے لگا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے گا, لیکن ان میرڈ ہو تو زنا پہ 100 کوڑے ماریں گے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. چور کو ہے ہاتھ کاٹو ساری زندگی کے لیے ایک علامت ہے کہ اس نے چوری کی تھی. اس سے پتا چلتا ہے یہ چوری زیادہ بڑا جرم ہے اسلام میں. دیکھو اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا لوگوں کے, کیا خیال ہے جو اللہ کی عادت ہے. اب کسی نے زنا کیا 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا, تو 4 گواہ تو جب ہی ہوں گے جب ایسے طریقے سے گناہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو اطلاع ہو, ورنہ کوئی چھپ کے گناہ کرے تو بہت بڑا جرم ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو, چھپاؤ اس کو. چوری 2 گواہوں سے ثابت ہو گئی نا تو اللہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے بعد ساری زندگی کے لیے اس کے چہرے پہ ایک کالک آ گئی ہے. جب بھی لوگ پوچھیں گے بھائی آپ کا ہاتھ ایکسیڈنٹ میں کٹا ہے تو وہ کتنا جھوٹ بولے گا؟ ایک سوال تو ہوگا, اگر وہ جھوٹ بولتا بھی ہے تو ڈاؤٹ تو ہوگا یار ہو سکتا ہے چوری کے جرم میں ہاتھ کٹا ہو, کیونکہ دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا بھی بالکل طریقے سے. ایکسیڈنٹ میں ہوتا تو اتنے طریقے سے تھوڑی ہوتا. ساری زندگی کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ پتہ چل جائے کہ یہ چور تھا. ٹھیک ہے وہ توبہ کرے گا, معاف ہو جائے گی آخرت میں. دنیا میں تو ایک کالک لگ گئی نا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کا مال ناحق کھا لینا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست تھے بڑے لبرل ٹائپ کے تھے, وہ کہتے تھے یار میری سمجھ میں نہیں آتا چوری پہ اسلام نے اتنی وحشیانہ سی معاذ اللہ وہ وحشیانہ کہہ رہے تھے کہ سزا کیوں رکھی ہاتھ کاٹ دو یار کچھ بھی ہوتا کوڑے لگا دیتے جیل بھیج دیتے ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں ہے. پھر ایک دن کہتے ہیں یار میرے دل میں خود ہی اس کا جواب آ گیا ہے کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام مالی معاملات میں بہت سینسیٹیو ہے. سمجھ رہے ہو اسلام کیا ہے؟ بہت سینسیٹیو ہے. لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اسلام میں لچک نہیں ہے. تو آپ منفی ذہن سے سوچو گے اسلام کے بارے میں تو آپ کو اسلام کا یہ حکم نیگیٹو لگے گا کہ یار ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. لیکن پوزیٹو وے میں سوچو گے تو آپ کہو گے اسلام کو لوگوں کے حقوق کا اتنا خیال ہے کہ چور کے لیے اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اتنی بڑی سزا دی ہے تو یہ اسلام کی جرم کے خلاف نفرت ہے. جرم کے خلاف کیا ہے؟ نفرت ہے. تو یہ غیرت ہے اسلام کی, نفرت ہے جرم کے خلاف. تو اس لیے بھائی والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اللہ کہتے ہیں ایمان والے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. امانتوں میں خیانت کی ایک اور مثال دوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کوئی مالی لین دین ہونا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن گزر جائیں اور لکھی بھی وصیت نہ ہو. لکھی ہوئی وصیت نہ ہو. آپ مر گئے کسی کو کیا پتا چلے گا یہ آپ کے لاکر میں کس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں, آپ نے کس کے کتنے پیسے دینے ہیں. ہمارے جاننے والوں میں ایک واقعہ ہوا, 1.5 کروڑ کا انہوں نے پلاٹ خریدا یا پراپرٹی خریدی مجھے یاد نہیں. جس دن خریدی ہے نا اس دن کیا ہوا ہے کہ بیچی 1.5 کروڑ روپے کا کوئی پراپرٹی بیچی ہے. کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ بھائی کل پیسے لے لوں گا. بھائی کل تو آپ پیسے لے لو گے, آپ کو یقین ہے میں کل تک زندہ رہوں گا؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ مر گئے آپ کے وارثوں کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ کے بچوں میں وراثت جانی تھی. لیکن ایسے موقع پہ جب لوگوں کو کہو کہ یار اس کو لکھ لو, کوئی واٹس ایپ پہ ہی چھوٹا سی ایک ریکارڈ رکھ لو, لوگ کہتے ہیں میں مر تھوڑی رہا ہوں ابھی تو میں جوان ہوں. اللہ کی قدرت رات کو ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال. اگلے دن ان کے بچے گئے ہیں کہ جی ہمارے 2-4 دن کے بعد یا جو 3-4 دن گزرنے کے بعد جب ہم ہلکا ہوا ہے ہمارے ابو نے یہ پراپرٹی بیچی تھی, آپ کو نام تو کر دی نا, ڈاکومنٹ تو دے دیے, تو اس کے پیسے آپ نے کل وعدہ کیا تھا. اس نے کہا کون ابو, کیا وعدہ پی گئے. اب اولاد پہ بیوہ پہ کیا گزرے گی یار, اتنی ہمارے جو سارے باپ کی ساری زندگی کی محنت تھی وہ تھوڑی سی غلطی سے کیا ہو گئی, برباد, تھوڑی سی غلطی سے ضائع ہو گئی. تو نہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالو, لڑائیوں میں ڈالو. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں, کاروبار کا ہی نہیں پتا ہوتا, یہ میرا بزنس ہے, بڑے بیٹے کا بزنس ہے, کس کا بزنس ہے, سب گچ مچ چل رہا ہوتا ہے, آنکھ بند ہوتی ہے, اولادیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے پہ توپے لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں اس کا ہے, یہ ابو نے فلانے کے لیے خریدا تھا, یہ ڈمکانے کے لیے خریدا تھا. یہ ساری اس عذاب میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ مرحوم جو خود تو نکل لیے پتلی گلی سے, اولاد کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے چلے گئے. اس لیے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں بھائی, آپ نے یہ فرض, حالانکہ ہونا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی انسان کو کوئی کاغذ قلم لاتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے اور لکھتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے, تو 3 دن کی مہلت دی ہے کہ معاملی معاملات ہو گیا, 3 دن کے اندر اگر نہیں لکھا اس پہ شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے بعد کس کی امانت ہے؟ بچوں کی. آپ اس میں خیانت کر کے جا رہے ہو, ان کو کنفیوژن میں ڈال کے جا رہے ہو. آپ میرا اپنا معمول کیا ہے, میرے بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں میں نے موبائل میں ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اور اس ایپلیکیشن اور اپنے موبائل کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کسی قریبی جاننے والے کو, وہ بچوں کو نہیں دو. کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے نا بچے اس میں آپس میں فریق ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو, اولادیں اس میں آپس میں کیا ہوتی ہیں, فریق. تو کبھی ایک فریق پہ اعتماد کر کے دوسرے فریق کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, گہری بات. دیکھو آپ مر گئے تو وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو, آپ کی بیگم کو, زیادہ بیگم ہوئی تو بیگمات کو. آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو متولی بنا دیا کہ میرا سارا حساب تمہارے پاس ہے, تم اس حساب سے تقسیم کر دینا. بھائی وہ تو خود خصم ہے نا, اس پہ تو بدگمانی ہوگی کہ اس نے 2 نمبری تو نہیں کی, اس کو تو خود مل رہا ہے اس سے. تو دو جھگڑوں میں یا جھگڑوں کا کبھی بھی اندیشہ ہو تو ان جھگڑوں میں کسی ایک کو ثالث نہیں بنایا جاتا، ثالث ہمیشہ اس تھرڈ پارٹی کو بنایا جاتا ہے جس سے جس کا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی کسی قریبی ریلیٹو کو بنا کے چلے جاتے ہیں متولی کے، میرے بعد تم نے میری جائیداد تقسیم کرنی ہے، چاچا کو بنا دیا۔ اب چاچا سے آپ کے ایک بیٹے کے اچھے تعلقات ہیں، دوسرے بیٹے کہہ رہے ہوتے ہیں لو بھائی چاچا تو اس کے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ چاچا کی سلام دعا، چاچا کی بیٹی تو ان کے گھر میں ہے، چاچا تو ان کے سسر ہے۔ تو یہ وصیت جب آپ کسی کو متولی بنائیں گے تو وہ بالکل ایک تھرڈ پرسن ہوگا، نیوٹرل آدمی ہوگا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ میں نے کیا کیا ہوا، میں اپنا معمول بتا دوں تاکہ آپ بھی اس پر عمل کریں۔ میرے موبائل میں اپلیکیشن ہے، موبائل کہاں رہ گیا، دفتر میں چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، موبائل میں اپلیکیشن ہے، میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے آ رہے ہوتے ہیں فوراً ڈیلی میں اپڈیٹ کرتا ہوں، یہ میری رقم ہے، یہ زکات کی رقم ہے، یہ صدقے کی رقم ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، ڈیلی اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے اس کی ایک پی ڈی ایف فائل میں سینڈ کر دیتا ہوں اپنے اسسٹنٹ کو، اور اس کے نیچے لکھ دیتا ہوں سواد، اس کو پتا ہے کہ یہ وصیت کا مخفف ہے، کہ اللہ نے کہا آج رات میرا انتقال ہو گیا تو بینک سے جو پیسے نکلیں گے یہ اس کی، بولو، یہ ڈیٹیل ہے۔ اس کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی کو، بھائی یہ اتنے پیسے پڑے ہوئے پتہ نہیں اس میں ابا کے کتنے اور وسیم بھائی کے کتنے، جمشید کے کتنے، زکات کے کتنے۔ ہاں جو اکاؤنٹ بالکل ہی پرسنل ہے اس کا تو بتایا بھائی یہ میرا ذاتی ہے، اس میں میرے علاوہ، میری ذاتی رقم کے علاوہ کسی کی رقم نہیں ہے۔ ایک کام تو میں یہ کرتا ہوں، دوسرا کام میں کیا کرتا ہوں، وصیت اپڈیٹ کر کے رکھتا ہوں ہر وقت کہ میری وراثت ہے کتنی ٹوٹل، یہ پوری اپڈیٹنگ۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو فوراً اس میں ڈال دیتا ہوں فلاں کہ میرے اوپر اتنا ادھار ہے۔ اول تو ایسا الحمدللہ کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں نے کسی سے ادھار لیا ہو، اللہ نے اس لعنت سے الحمدللہ مجھے بچایا ہوا، اور یہ میرے والد صاحب کی برکت ہے۔ میرے والد صاحب بھی کبھی کسی سے ایک روپے بھی ادھار، کمیٹیاں بھی نہیں ڈالتے تھے، وہ کہتے کمیٹی بھی تو ادھار ہی ہے نا، آپ کی کمیٹی پہلے نکل گئی تو آپ ذمہ دار ہیں تو ادھار چڑھ گیا نا، نہیں بھائی جتنا اپنے جیب میں اس حساب سے مینج کرو۔ بلکہ میں اس میں میرا معاملہ یہ ہے کہ لوگ مجھے آتے ہیں نا رقم دینے کے لیے بھی کہ آپ یہ ہم سے قرضہ لے کے کچھ کر لیں، کچھ ہو سکتا ہے آپ کو پروفٹ ہو جائے نہیں ہو جائے، ایک سال کے بعد ہمیں یہ قرضہ لوٹا دینا، میں وہ رقم بھی نہیں لیتا۔ میں جو کاروبار کروں گا یا کوئی کام کروں گا جتنے میری جیب میں پیسے ہیں اس کے حساب سے کروں گا، نہیں ہے جمشید سے مجھے پیسے، بولو نہیں، خدا کی قسم اس میں سکون ہے۔ حوث مت کرو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ سمجھو۔ بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی فلم چل رہی ہے، کہانی چل رہی ہے آج کل، خاص طور پر یہ نیک لوگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ میری طرف سے اتنا پیسہ لگا دیں اپنے کاروبار میں، اسٹائل دیکھ رہے ہو، میں آپ کو ایک کاروبار کا مثال کے طور پر، آپ کا نام کیا ہے بتا دینا، میں پورا زور سے بول دینا، ہے عبد الاحد، ہماری پرانی دوستی ہے ان سے، میں عبد الاحد کے پاس آیا، میں نے عبد الاحد سے بولا عبد الاحد بھائی یہ بڑا بہترین بزنس ہے، آپ اس میں 50 لاکھ انویسٹ کرو گے اتنا پروفٹ ہوگا، جیسے مثال کے طور پر 2-3 فلیٹ مل رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ 2-3 فلیٹ جو ہے نا یہ ایک سال میں ڈبل ہو جائیں گے۔ بعض ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں انسان کو تقریباً یقین ہوتا ہے کہ یار یہ چلتی ہوئی آبادی ہے اور ابھی فلیٹ خریدے اگلے سال کیا ہو جائیں گے، بولو ڈبل۔ میں آیا عبد الاحد بھائی ایک میری طرف سے خرید لیں اور ایک اپنی طرف سے۔ عبد الاحد بولے گا مفتی صاحب میں آپ کی طرف سے خریدوں گا تو پھر میں کیوں خریدوں آپ کی طرف سے، مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں کہوں گا فائدہ یہ کہ بالفرض اگر وہ نہیں بکا نا تو اس پلاٹ کی، اس فلیٹ کی قیمت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں۔ آپ کا لاس نہیں ہوگا کیونکہ میں آپ کا مقروض ہو چکا ہوں گا۔ یہ بھی پیسہ کمانے کا انتہائی گھٹیا اور انتہائی غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ میں نے ایسے دیندار لوگ دیکھے ہیں، آتے ہیں دوسروں کے پاس، یار ایک بہترین پروجیکٹ ہے، ایک سال کے لیے مجھے اتنے پیسے چاہیے، اس پروجیکٹ میں میں لگاؤں گا اور بس دو، ایک کروڑ کے 2 کروڑ تو ہوں گے، آپ کا 1 کروڑ واپس کر دوں گا میں، میرا بھلا ہو جائے گا۔ یار کسی غریب آدمی کا کیا ہو جائے گا؟ بھلا ہو جائے گا۔ مت کرو یہ کام، آپ کی جیب میں جتنے ہیں اس سے دال چاول کھا لو خدا کی قسم بھوک میں دال چاول کا مزہ نہیں بلکہ بہت زیادہ مزہ ہے. دال چاول کھا لو, دوسروں کے پیسوں پہ بزنس مت کرو. یا تو کروڑوں کا آپ کا بزنس ہونا چلتا ہوا ایک الگ بات ہے, مت لالچ میں آؤ. جب نہیں ہے آپ کے پاس تو بولو یہ جتنے بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ ہیں, جتنے اسلام آباد کے پروجیکٹ ہیں, یہ میرے لیے ہے ہی نہیں. لوگ حسد میں جا رہے ہوتے ہیں, یار میرا دوست ایک فلیٹ خرید رہا ہے, کل یہ 1 کروڑ کا فلیٹ 2 کروڑ کا ہو جائے گا, میری جیب میں 50 لاکھ پڑے میں خالی 50 لاکھ کا انتظام ہو گیا, تو یار 10 ادھر سے پکڑے, 10 ادھر سے پکڑے, 5 ادھر سے پکڑے, 6 ادھر سے پکڑے کے پورا 1 کروڑ کیا. مت کرو اس کو. آپ بولو اگر یہ 50 لاکھ کا ہے اور میرے پاس 30 لاکھ ہیں تو یہ میرے لیے بولو ہے ہی نہیں. جب شیطان کہے گا تیرے دوست تو پیسہ لگا لگا کے ڈبل کروڑ پتی بن جائیں گے اور تو صرف 10 لاکھ سے پیچھے رہ جائے گا, آپ بولو کوئی بات نہیں, ہم دال چاول کھا لیں گے. ہم کیا کھا لیں گے؟ ہم غریبی اچھے, ہم رکشہ چلا لیں گے, ہم ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لیں گے. قبر میں سب نے جانا ہے, نہ دوسرے کو عذاب میں ڈالو میرے بھائی, نہ اپنی زندگی عذاب میں ڈالو. تو مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی سے کاروبار کے لیے پیسہ لیا ہو یا کسی ضرورت کے لیے پیسہ لیا ہو. ہمیشہ یہی سوچ ہمارے حضرت نے بھی, مفتی رشید احمد صاحب نے بھی ہمیں بتائی, ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں سمجھایا. والد صاحب کو بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سے 1 روپیہ بھی لیا. انہوں نے اپنی آمدن میں گزارا کیا, بلکہ اس سے جو بچا سکتے تھے وہ بھی بچا لیا. انہوں نے کہا بچ گیا ٹھیک ہے, نہیں بچا تو بھی. بھوکے سو جاؤ, صحیح ہے نا؟ کیسے سو جاؤ بولو؟ بھوکے بھوکے سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے 63 سال کی عمر تک کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کتنا کام لیا اللہ نے آپ سے, کیا خیال ہے؟ ایک دن کھایا, ایک دن نہیں ملا تو صبر شکر کیا, اور جو کھایا وہ بھی کیا کھایا, مرغے تھوڑی کھائے ہیں, جو کی روٹی کھجور بس یہ چیزیں, کبھی گوشت مل گیا بس. تو ہمارے لیے پیغمبر کی سیرت ہے, اور اللہ ایسا بھوکا رکھتا نہیں ہے. جب آپ لوگوں سے لالچ نہیں رکھتے, اللہ بھی چھپڑ پھاڑ کے روزی دیتا ہے, پھر اللہ بھی دیتا ہے. ہمارے نبی کو بھی دی, لیکن ہمارے نبی نے خود اپنے لیے غربت کو اختیار کی ہے کسی مسئلہ سے. تو جیبوں پہ نظر نہ رکھو کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں یہ کر دوں گا تو میں, نہ جتنے ہیں اس سے کرو جو کرنا ہے, کسی سے لینے دینے کی کوشش نہ کرو. بھوک سے مر رہا ہو تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے. خدا نہ خواستہ مر رہا ہے نا, پیٹ کمر سے لگ گیا اور آخری سانسیں چل رہی ہیں, پھر کسی سے مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ بھائی 2 نوالے مجھے دے دے, جب ٹھیک ہو جاؤں گا نا تو انشاءاللہ. دیکھو شریعت نے کیا حکم دیا ہے, شریعت نے کہا ہے کہ کسی کا مال چوری کرنا جائز, بولو نہیں. آپ ہوٹل سے روٹی چوری کر سکتے ہو؟ بولو نا نہیں. لیکن اگر بھوک نے اتنا ستا لیا کہ آپ کا مرنے کا خطرہ ہے آپ کو, تو پھر آپ کے لیے شریعت نے ہوٹل سے روٹی چوری کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے. لیکن کیسے؟ اس نیت کے ساتھ کہ جب پیسے ہوں گے روٹی کی قیمت اس کو واپس کروں گا میں. یعنی وہاں بھی حلال نہیں کیا ہے کہ کھا جاؤ بس. اس نیت سے آپ 2 روٹی اٹھا سکتے ہو, یار ابھی تو مر رہا ہوں, یہ ہوٹل والا کنجوس کھلا نہیں رہا, تو جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے. لیکن اس میں بھی آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں اسٹرگل کر کے پیسے کماؤں گا, اور جتنے پراٹھے یہاں سے میں نے اٹھائے ہیں, جتنے لقمے میں نے کھائے ہیں, یہ پیسے میں ہوٹل والے کو دوں گا. تو وہ اتنی شدید بھوک میں بھی آپ کو اس کا پیسہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائی بحریہ ٹاؤن کی پروجیکٹ کے نام پہ, اسلام آباد کے پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں کا پیسہ لے کے لگا کے کھا پی کے ڈکار مار کے بھاگ جانا, اس کی شریعت میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ آیت یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اچھا آخری بات, یہ ہوتا کیوں ہے, ڈنڈیاں مارتے کیوں ہیں؟ اچھا تعلیم کے لیے بھی لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ہمارے بیٹے کو ایکچولی ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنا ہے, کچھ زکات مل جائے گی. اب یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, تم زکاتوں سے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہو؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیج رہے ہو. ہے پیسے بھیج تو نہیں ہے, بھاڑ میں جائے یار. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, انہوں نے بھی بیڑا گرک کیا ہے, پیسہ 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 بول بول کے نا. ایجوکیشن پیسہ, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ آپ محنت کرو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. جس شخص نے کسی چیز کو ضروری سمجھ لیا, وہ ملے نہ ملے ڈپریشن کا مریض بہرا لیے بنے گا لازمی. میرے بھائی میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں ضروری کچھ بھی بولو نہیں ہے, کچھ بھی ضروری صرف یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش رہے, بس اور کچھ بھی ضروری نہیں ہے. صحابہ کو کیا تھا یار، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنے چہیتے صحابی، کیا تھا ان کے پاس؟ اصحاب صفہ میں، صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوتے تھے، اور اتنا لباس نہیں تھا جس سے شرمگاہ چھپا سکیں، یہ حالت تھی۔ تو ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اور دین کا علم حاصل کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے۔ فقر و فاقہ کی حالت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کے بیٹھتے اور کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم وہ مبارک لوگ ہو جن کی مجلس میں اللہ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا۔ نبی جب ان غریب صحابہ کے ساتھ آ کے بیٹھتے نا، تو مشرکین مکہ کہتے کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہماری پرسنالٹی کے کیا ہے یہ خلاف، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو، ہمارا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، مالدار لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہماری ان سے بنتی نہیں ہے۔ تو قرآن نے نبی کو حکم کیا کہ آپ نے اگر ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ اسلام کی دعوت امیر غریب سب کے لیے برابر، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا جاتا تھا، غریب لوگ ان کی اتباع کرتے تو وہ کیا ہے ارادلنا بادی الرأی، وما نراک تبعک، ہم دیکھتے ہیں نوح آپ کی اتباع وہ لوگ کر رہے ہیں جو قوم کے غریب طبقے پس لوگ ہیں، تو یہ پس لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں آپ۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، من ینصرونی من عذاب اللہ، مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا ان طرف تم اگر میں ان کو نکال دوں؟ اللہ کہے گا یہ ساری میری مخلوق ہے، سب کے لیے جنت ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ ان کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے؟ تو پیغمبروں کو یہ فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے، علماء کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تبھی میں جب لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، مجھ سے رکشے والے بھی مل رہے ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے سیٹھ بھی مل رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے اگر میں نے یہ کر لیا نا کہ سیٹھ آئیں گے رکشے والے جائیں گے، مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کہے گا لا الہ بھائی، یہ دین کی دعوت ہے، یہ کیا بات ہے سیٹھ صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، ٹماٹر والے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب سمجھو اس بات کو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین صحابی، ان کے ساتھ اور بہت سارے مسکین صحابی، ہمارے نبی سرور عالم، اس کائنات کے سب سے بڑے سردار، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ان مسکینوں میں جا کے بیٹھتے تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اور پھر فخر سے کہتے کہ تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ مشرکین کہتے تھے ان غریبوں کو ہٹائیں، تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ اے نبی، جب یہ مسکین صحابہ آپ کی خدمت میں آیا کریں تو آپ ہٹانا تو دور کی بات، آپ ان کو ہماری طرف سے سلام بھیجا کریں، اور یہ کہا کریں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم چونکہ نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لے کر آئے ہو، تو اللہ نے اپنے اوپر رحم کرنا تم پہ فرض کر لیا ہے، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہوگا توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ ان کافروں کے لیے یہ آپشن نہیں ہے جو سردار ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اسلام میں غربت عیب بولو نہیں ہے، ہاں جو اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے پوستی پن مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ ایک عیب ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، جو بے روزگار پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے، وہ تو عیب ہے۔ ایک غربت اپنی کاہلی سے ہوتی ہے، ایک کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ اگر لوگوں سے پیسہ نہیں لے رہے، آپ کی جیب میں جو کچھ ہے اسی پہ کاروبار کر رہے ہو اور غریب رہتے ہو، تو یہ غربت اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ رہے ہو؟ کس کی طرف سے ہے یہ؟ اس کو قناعت کہتے ہیں، قناعت، یہ جتنا اللہ نے دیا اس پر اکتفا کر رہا ہے۔ یہ شریعت میں بہت پسندیدہ چیز ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پہ مطمئن، آپ اس پہ خوش۔ تو یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی۔ تو جب تک دنیا کا مسافر خانہ ہونا نہیں سمجھیں گے، پیسوں کی لالچ ختم نہیں ہوگی، امانتوں میں خیانتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، جنگ ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کر دو، جنگ نہیں ہو رہی ہے تو بھی اس کا پروفٹ اس کو واپس کر دو، جنگ ہو رہی ہے تو جلدی واپس کرو، ایسا نہ بعد میں واپس دینے کی طاقت ہی ختم ہو جائے، جلدی واپس کرو اس کو۔ تو ہر جگہ یہ معاملہ کرو۔ تو پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں, پھر شاید ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں انگلش ڈرائیور ہوں, میری چوڑی بہن کی جانی والی حالت کمزور ہے, آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے. میں ہیلپ نہیں کرتا. میں نے کہا نا جو مجھ سے مانگتے ہیں میں تو کرتا ہی نہیں, کیونکہ سنبھالنا ممکن نہیں ہے. ایک کی ہیلپ ہے دوسرے پھر پتہ ہی نہیں چلتا کون, پھر ایک پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے اسی حساب سے ہم چلتے ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے. کیا اسلامی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ لے سکتے ہیں. قرآن پاک میں آتے ہیں اداروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں مسافر کو بھی وضاحت کریں. اس کا کس کا کیا کہ تفصیل سے انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم وضاحت کر دیں گے. اتنے لمبے لمبے معاشرتی علوم کے سوال نہ پوچھا کرو, مختصر سوال پوچھا کرو. اس مجلس میں میرے ماں باپ ابھی میرے نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہے, کہہ رہے گے دو سال بعد کریں گے, کیا میں زبردستی ان کو نکاح کے لیے تیار کر سکوں؟ اگر آپ کما رہے ہو تو ایسی کی تیسی کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. کما نہیں رہے تو پھر کیا کرو گے, دے گا تمہیں کون؟ یہ کسی لڑکی نے تو نہیں پوچھا کہیں. مفتی صاحب کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ اگر نہیں اگر کرتے ہیں نہیں کرتے کب سے؟ جب شروع کریں گے پتہ چل جائے گا ساری دنیا کو. مفتی صاحب میں سہ روزہ شب جمعہ میں جاتا ہوں تو میری امی کہتی ہیں کہ عبادت گھر میں کر لو اور کہتی ہیں کہ یہ اعمال بدعت ہیں. نہیں امی غلط کہہ رہی ہیں, امی کو بچہ بگڑ گیا نا تو پھر امی کہیں گے بیٹا چار مہینے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو. جن کے بچے تبلیغ میں لگے ہوئے ان کے ماں باپ کو یہ فکر ہے کہ تبلیغ میں کیوں لگے ہوئے ہیں, اور نہیں لگتے اور بگڑتے ہیں تو پھر ماں باپ آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب کچھ تبلیغ میں نکلوا دو ان کو. تو آپ کے بچے تبلیغ میں نکلے ہوئے, اللہ کا شکر ادا کرو وہاں تھوڑی تمیز ہمیں سیکھ لیں گے وہ جا کے. کچھ عرصہ قبل حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ بزرگوں کی وفات کے بعد ان کا فیض مزید بڑھ جاتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسباب سے ہٹ کے فیض, بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ جو فیض اسباب کے درجے میں ہو. جیسے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تعلیمات کو لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ان کی کتابوں کو زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. آپ درخت لگاتے ہو, درخت آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہتا ہے. کیسے؟ وہ درخت جب تک ہوگا صحابہ کا فیض اب تک جاری ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد زیادہ فیض پھیلے ان کا. تو یہ مطلب ہے. وہ شرک والا فیض کے قبروں سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ یہ قبر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہماری مدد کرتے ہیں, اس کے مفتی تقی عثمانی صاحب یا علماء دیوبند میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں ہی بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کو کسی کی بات کا مطلب ہی غلط لینا ہے تو وہ تو اور اتنا سا کلپ بنا کے ڈالا ہے, پوری بات بھی نہیں ڈالی. ہم علماء دیوبند ہندوستان پاکستان میں توحید کے علم بردار ہیں, توحید بچانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے یہ قبر پرستی اتنی سوسائٹی میں پھیلی ہوتی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. قبر پرستی کی راہ میں رکاوٹ سب سے بڑی علماء دیوبند نے ڈالی ہے. میرے جتنے اکابر ہیں ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو, سادہ مٹی کی قبریں اور ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی تھے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, ان کی قبر دیکھ لو, اور جتنے دارالعلوم کرنگی کے اساتذہ ہیں ان کی سب کی ایک بالش قبر سادہ مٹی کی. مولانا رشید تھانوی کی قبر دیکھ لو, مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو, میرے والد صاحب کی قبر دیکھ لو, سب سادہ قبریں. کوئی قبروں سے مانگتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو تم مفتی تقی صاحب کو توحید سکھا رہے ہیں, اوقات دیکھو اپنی دو ٹکے کی. مفتی صاحب میرے دوست پہ ہوائی اثرات ہے. ہوائی اثرات ہے, اس کا کوئی دوا بتا دیں. ہوائی اثرات کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈاکٹر سے علاج کراؤ سب سیٹ ہو جائے گا, ٹیکہ لگے گا. تشریف یاد رکھنا بس, ہر بیماری کا علاج کس میں ہے؟ تشریف میں. اب یہ نا جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے ایسی چیزیں نکال دیتا ہے, اس کو بولو نکالو نہیں, میں نے کوئی بری بات تھوڑی کی ہے, وہ بیان کی جان ختم ہو جاتی ہے. دو تشریفیں اللہ نے اس نے دیے پیسے نکلوانے کے لیے. کوئی پیسے نہ ہو کیونکہ آپ منہ پہ مارو گے نشان پڑے گا, آپ پہ کیس بنے گا, گھٹنا توڑو گے ہڈی ٹوٹے گی. تشریف ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں رکھ رکھ کے چماٹے مارو تکلیف ہوگی لیکن ٹوٹے گی نہیں. تو پیسے نکلوانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھائی, اور اس پہ نشان اس پہ بھی پڑتا ہے مگر وہ دکھا نہیں سکتا آدمی کسی کو, تو کیس بھی نہیں بنے گا کہ وہ کورٹ میں جا کے کہے کہ اس نے میری تشریفوں میں مارا ہے. کیس کہے گی کیا, کورٹ کہے گی کیا دلیل ہے, اب آپ دکھاؤ گے یہ تشریف پہ نشان دیکھو. تو آدمی کہتا ہے تو دو لاتے اور مار دے مگر تشریف کسی کو دکھاؤں گا نہیں میں. تو یہ پیسے ویسے نکلوانے کے لیے ٹوٹل دو تشریفیں ہیں کہ ایک سے نہیں نکل رہے تو دوسری سے بھی نکال سکتے ہو آپ. تو میرے بھائی, میرے بھائی مفتی صاحب آپ ہر بیان میں چار شادی کے بارے میں بیان کرو. میری ایک شادی ہوا ہے, اگر ہمیں بھی دو شادی کی گنجائش ہے, اگر میں گھر لیٹ جاؤں تو بیوی کہتی ہے آپ باہر لڑکیوں سے ملتے ہو تو آپ بتائیں دوسری شادی کیسے کریں. یہ تو سب خواتین ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں بھائی, تو مرد کا بچہ ہے کر لے, تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. مسائل تو رہتے ہیں، ایک کے بھی مسئلے ہیں، دو کے بھی مسئلے ہیں، تین کے بھی مسئلے ہیں، چار کے بھی مسئلے ہیں، چار میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں، تین میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں، دو میں الگ ٹائپ کے مسئلے ہوتے ہیں، ایک کے الگ ٹائپ کے مسئلے سب کے ساتھ ہیں، مسئلوں کی نوعیت چینج ہوتی رہتی ہے. آپ بیوی بی کو گھر میں رکھتے ہو، بیوی بی آپ کی ماں سے لڑے گی، جب آپ دوسری شادی کرو گے تو ماں سے لڑنے کے بجائے دوسری بیوی بی سے لڑے گی. تو مسئلے ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں ایک ہی ٹھیک ہے، تو وہ دوبارہ سے پہلی سے لڑنا ماں سے لڑنا شروع کر دے گی، بہنوں سے لڑنا شروع کر دے گی. پھر تین ہو گئی تو پہلی کی دوسری سے لڑائی ختم ہو جائے گی، دوسری کی تیسری سے شروع ہو جائے گی. تو مسئلے ہر گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے ان چکروں میں پڑ کے نکاح سے دور مت بھاگو. بولو یہ والا مسئلے بہت ہو گئے، اب میں چاہ رہا ہوں یہ والے ختم کر کے دوسرے والے شروع کروں میں، کیونکہ بور ہو جاتا ہے نا ایک ٹائپ کے مسئلوں سے آدمی. تو دوسرے ٹائپ کے کچھ زندگی میں کچھ چار ماہ تو دوسرے ٹائپ کے، پھر تیسرے، چار والوں کے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے مسئلے ہوتے ہیں بھائی. مسئلوں سے جب ہی نکلو گے جب قبر میں جاؤ گے، لیکن ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ حساب دے، وہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی. اس میں ڈائریکٹ اللہ انوالو ہوگا کہ مجھے جواب دے. اس لیے زیادہ فکر ان مسئلوں کی کرو. کیا ہر نبی کو، کیا غیر نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا قرآن کی مخالفت ہے؟ جی بالکل مخالفت ہے. تمام انبیاء تمام انسانوں سے، صحابہ سے بھی افضل ہیں. قرآن نے جس اہتمام سے پیغمبروں کی فضیلت بیان کی ایسے کسی کی فضیلت بیان نہیں کی ہے. اور پھر صحابہ بعد کے امتیوں سے افضل ہیں. کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ جی پڑھا سکتی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہر مہینے تقریباً 300,000 رقم جمع کر لیتے ہیں. میرے بھائی مجھے اس آرگنائزیشن کا بالکل بھی نہیں پتا ہے، اور غزہ کے نام پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ صحیح بھی کر رہے ہوں لیکن اس میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے. مفتی صاحب اس علاقے میں بچے کی پیدائش کے حوالے سے کون سا اسپتال سب سے بہتر ہے؟ پہلا بچہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نارمل ہوں. بھائی میں مفتی ہوں یار، تم لوگ نے مجھے کیا بنا دیا یار. اگر مجھے پتا بھی ہوگا تو میں میڈیا پہ یا ریکارڈنگ پہ نہیں، پرسنل، یہ تو پرسنل ملاقات کی باتیں تو ایسے نہیں ہوتا. مفتی صاحب کیا مائنڈ ریڈنگ اسلام میں حلال ہے؟ یہ کیا ہے مائنڈ ریڈنگ؟ وہ مسمرزم کر کے جو کرتے ہیں جائز نہیں ہے. آپ کا استاد آپ کو کس حد تک مار سکتا ہے؟ اگر نابالغ بچے ہیں تو پھر تو اس زمانے میں بالکل بھی نہیں مار سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اگر آپ بالغ ہیں پھر استاذ کو پرمیشن دو، جتنے کوٹنا ہے کوٹو، لیکن استاذ کے لیے جائز نہیں ہے کہ حد سے زیادہ مارے. استاذ کے لیے جائز نہیں ہے. بچے کے بگڑنے کا بھی اندیشہ ہے، ظلم کا بھی اندیشہ ہے، تھوڑی بہت پنشمنٹ وہ دے سکتا ہے استاذ اگر آپ بالغ ہو، تھوڑی بہت پنشمنٹ. لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ بھائی استاذ ہے یار، کوئی بات نہیں، تھوڑی زیادہ بھی دے دے تو آپ برداشت کر لو. مفتی صاحب سوشل میڈیا پہ آئے تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کس کی سنے؟ سب مولانا ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں؟ ہمارے نبی تو بھائی چارے کا حکم دیا ہے. مولوی لوگ تنقید اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہر مولوی مجتہد بنا ہوا ہے. تو جب سے مذاہب اربعہ کی اتباع ختم ہوئی ہے، پہلے لوگ پابند تھے کہ اس فقہ کو فالو کرنا ہے، یہ مرتب ہو چکا ہے اور امت میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے، ہر شخص آتا ہے ایک نئی بات مارکیٹ میں لے کر آتا ہے، پھر دوسرا مولوی اس پہ رد کرتا ہے، ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوگا تو یہ اتفاق پیدا ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، مجھے بچپن سے سوشل فوبیا ہے، تنہا رہتا ہوں، اس کا کیسے خاتمہ کروں؟ یہ ماں باپ بچے کو یہ بنا دیتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا کہ اس کو لوگ پسند نہیں ہوتے. بچے کو بچپن سے تنہا رکھتے ہیں، اس کے بہن بھائی نہیں ہوتے. بہن بھائی ہوتے ہیں تو وقفہ بہت ہوتا ہے. ایک بچی بڑی ہو گئی ہے، 3-4 سال کے بعد دوسرا بچہ آیا، وہ مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی بچی یا بیٹے کو، کھیلنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہوتا، پھر وہ تنہا پسند ہو جاتے ہیں. آج میں نے اپنے بچوں کی ویڈیو بنائی ہے، مختلف چینل کے 5-6 بچے جمع ہوئے، جو دنگا مستی مچائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے، اللہ برکت دے، نظر بستے بچائے، مختلف چینل کے تھے. میں دیکھ رہا تھا یہ اس چینل کا نہیں، یہ والا نہیں، یہ ادھر کا ہے اور وہ ادھر کا ہے، وہ ادھر، کس طرح چینلوں کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ادھم دے دنگا مستی. تو ایسے بچے کو سوشل فوبیا ہو سکتا ہے؟ ہے بھائی، بچپن سے بہن بھائیوں میں کھیل کے، مار دھاڑ کر کے، شکایتی ٹٹو بن کے شکایتی بھی لگا رہے ہوتے ہیں، پھر دوستیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ماحول تو بچوں کی مینٹل لیول کے لیے ضروری ہے. تعلیم بعد میں بھی حاصل ہو جائے گی میرے بھائی، تعلیم کا نقصان بڑا نقصان نہیں ہے، وہ ریکوری ہوتی ہے. کھوپڑی کا نقصان زیادہ بڑا نقصان ہے. تو بچپن کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں. بچوں کو بہن بھائی دو کھیلنے کے لیے، بہن بھائی نہیں ہے تو گلی محلے میں ان کو دوستوں میں کھلاؤ، بولو لڑکا ہے تو لڑکوں میں کھلاؤ, لڑکی ہے تو لڑکیوں میں کھلواؤ اس کو, پھر ان کی نگرانی رکھو, خراب تو نہیں ہو رہے, لیکن بالکل ہی گھر میں بند کر کے رکھ دینا, اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. بچوں کو مٹی میں بھی کھلاؤ, یہ جو ہر وقت صاف ستھرا رکھنا یہ بھی بچوں کے لیے غلط ہے. کچھ ٹائم ان کو کیچڑ مٹی میں کھیلنے کے لیے تو اٹھا کے چپیڑے مارے کیچڑ کے ایک دوسرے پہ, چھاپ دیں ایک دوسرے پہ, یہ ضروری ہے. چھوئی موئی نہیں بناؤ, ورنہ ایسے ہو کہ ذرا سی سردی لگی بیمار, ذرا سی گرمی لگی بیمار. تو کھیلنے کودنے دو لڑکوں میں, لونڈے لپاڑوں میں تھوڑا سا بہادر بنے گا. گھر میں روتا ہوا ہے نا, امی اب فلانے نے مارا ہے, امی کو چاہیے چماٹ اور لگا دے, بولے جا دوبارہ مار کھا کے آ جا. کسی کو ڈر ہو کہ وہ سو گیا ہو تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی, تو کیا اس کو جاگنا چاہیے؟ جاگتا رہے گا تو بیمار ہو جائے گا. سوئے لیکن الارم لگا کے سوئے تاکہ آنکھ کھل جائے, پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو معاف ہے. ہاں اگر کبھی معمول سے ہٹ کے ایسا ہو گیا, رات کو دیر ہو گئی آپ کو سونے میں, تو پھر فجر تک جاگ لے تاکہ نماز قضا نہ ہو. لیکن بعض لوگوں کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ان کو سونے کا ٹائم ہی 3-4 بجے ملتا ہے, وہ اگر مزید 2-4 گھنٹے جاگیں گے ان کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں شریعت میں حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ آپ سو جائیں لیکن آپ اٹھنے کا پورا انتظام کر کے سوئیں, پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو پھر معاف ہے. متضاب اولاد کے ہونے کے بعد والدین کا حق سمجھانے کا ختم ہو جاتا ہے. والدین اولاد کو اچھا برا دنیا کے حساب سے نہیں بتا سکتے کیا غلط ہے کیا صحیح. اولاد کہہ دے کہ ہم اپنا اچھا برا سب جانتے ہیں آپ ہمیں, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, جب تک اولاد ہے تو ماں باپ سمجھاتے بھی رہیں گے. مفتی صاحب سڑک پر مسجد کے باہر جوان عورتیں بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ تم اپنی عزت کا خیال کرو؟ میں سمجھا دوں گا, آپ رہنے دیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں بوڑھے لوگ بزرگ ہیں وہ سمجھا دیں گے, آپ پلیز ان کو نہ سمجھائیں, سمجھاتے سمجھاتے گھر تک پہنچ جائیں گے. مفتی صاحب میرا نام مشرف ہے, قبر کے لیے پہلے سے جگہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن اس میں وصیت کا لدم ہے کہ مجھے یہیں دفنایا جائے. اگر آپ کا کسی دوسرے شہر میں انتقال ہو گیا تو آپ کے وارثین کے لیے جائز ہوگا کہ وہیں دفنا دیں, تو باقی کوئی لینا چاہے تو لے لے, اچھا ہے جا کے دیکھتا رہے, کہ لیٹنا تو یہی ہے, آخرت کی یاد تازہ رہے گی. کیا خیال ہے, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں آخرت کی یاد میں. بعض لوگ قبر کا خوف اتنا مسلط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صحت ہی برباد ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے قرض ادا کریں یا عمرہ کریں؟ قرض ادا کرو بھائی, پہلے شادی کریں یا عمرہ کریں؟ پہلے شادی کرو. عمرے کے دوران بال نہ ٹوٹنے میں کیسے احتیاط کریں؟ نہانے دھونے میں نہیں, یعنی کنگھی نہ کریں بالوں میں, بالوں میں ہاتھ نہ پھیریں, یہی احتیاط ہو سکتی ہے. اور واپسی پہ چند ریال صدقہ کر دیں تاکہ 2-4 بال اگر ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی تلافی ہو جائے جلدی سے. 2 سوال رہ گئے جلدی جلدی. مفتی صاحب ابھی فرقہ وارانہ باتیں مت پوچھا کرو, آپ نے بتایا کہ جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں کی سیلری سے کچھ رقم صدقہ کر دیں تاکہ آفس کو دیا ہوا کم وقت ایڈجسٹ ہو جائے. میرا آفس فنڈز کے نام پر ہر مہینے پیسے کاٹتے ہیں. صدقہ جب کرو جب آفس کو دینا ممکن نہ ہو. اصل میں تو آفس کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے تو کمپنی کو لوٹانا پڑے گا. اب کمپنی کو لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا کر لو, کچھ تھوڑا سا اوور ٹائم غریبی میں لگا دیا کرو کہ یار وہ ہم کچھ اضافی کام کر لیتے ہیں اور اس کی تنخواہ نہیں لیتے تاکہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس اضافی کام میں پوری ہو جائے, کیونکہ کمپنی کو پیسے لوٹانا ممکن نہیں ہے. مدرسے کو تو لوٹانا ممکن ہے, عطیہ کے نام پہ مدرسے کو آپ پیسے دے دو, کمپنی کو کیسے دو گے پیسے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمپنی میں تھوڑا سا کبھی کسی دن اوور ٹائم لگا دو کہ جو ٹائم میں مجھ سے سستی ہوئی ہے یہ غریبی ہو جائے گی, اس کی تلافی ہو جائے گی اس سے. اچھا میرے بھائی ہوگی سوال لے گیا محمد مصطفیٰ نام رکھنا کیسے؟ بہترین نام ہے, خالی محمد رکھو یا صرف مصطفیٰ رکھو, ڈبل نام رکھنے سے بہتر ہے سنگل نام رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.